لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى بيته سيد الطاهرين ولعنة الله على آبائهم أجمعين.
سيرة پیغمبر اسلام موجودہ سال کی آخری تقریر جو مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 114 سال رواں کی 70ویں تقریر اور غزوہ خیبر کے بیان کو 6 مسلسل ہفتے گزر چکے ہیں. جیسا کہ پچھلے منگل کی تقریر میں عرض کیا گیا بالکل سال گزشتہ کی طرح سے اس سال کی صورت حال ہے کہ تاریخ اسلام میں جنگ خندق اور غزوہ بنو قریظہ یہ دو بالکل ایک دوسرے سے ملے ہوئے واقعات ہیں, لیکن پچھلے سال بھی یہی اتفاق پیش آیا کہ خندق کی لڑائی کا بیان پچھلے سال ہوا اور اسی کا کافی ماندہ حصہ یعنی غزوہ بنو قریظہ اس سال کی پہلی تقریب میں مکمل ہوا, اور اسی انداز سے غزوہ خیبر غزوہ صدر تاریخ اسلام کے یہ دو واقعات آپس میں اتنے ملے ہوئے کہ انہیں گویا ایک ہی واقعہ قرار دیا جاتا ہے. لیکن وقت کی کمی اس سال کے سب جراح بنی کہ خیبر کی لڑائی کا بیان آج مکمل ہو جائے گا, لیکن اسی تسلسل میں صدر کا بیان بشر کے آیات اور تحفیظ فرور کے بعد اب انشاءاللہ آئندہ سال ربیع الاول ہی میں شروع ہو سکے گا. وہ حضرات کہ جو کیفیت کی صورت میں تقاریر سنتے ہیں ان کے لیے تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا, لیکن باقاعدگی سے تشریف لانے والوں یقیناً اس زحمت کا سامنا کرنا پڑتا کہ کیسی واقعی کے ایک حصے اور دوسرے حصے کے درمیان 7 یا 8 مہینے کا وقفہ آ جائے, لیکن جیسی ہماری مجبوری وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ آج وہ منگل ہے کہ جب میں کراچی میں ہوں اور انشاءاللہ آئندہ منگل تک میں کراچی سے جا چکا ہوں. خیر آمدن بسر مطلب اتنی تقریر کے بیان میں ایک حدیث ذرا سی دوسری حدیث کے ساتھ مل گئی تھی. 1.5 گھنٹے کی مسلسل تقریر اور واقعات بہت تیزی سے بیان ہونا تو یہ ایک آدھ اجتماع ایسا ہو ہی جاتا پہلے اس کو واضح کر دیا جائے. مولائے کائنات کے دو جملے ہیں, ایک خیبر ہی کے میدان میں ہے اور ایک خیبر کے واقعے کے کئی سالوں کے بعد جب خود مولا برتر خلافت تھے. خیبر کا جملہ ایک جملہ ہے اور جب علی برتر خلافت آ چکے تو اسی جملے کو دہرایا تھا میرے مولا نے ایک بار جملے کے اضافے کے ساتھ. اب وہ کاج والا جملہ گزشتہ تقریر واقعات کے بہاؤ میں خیبر کے میدان کا جملہ قرار دے دیا گیا. خیبر کے میدان میں علی نے صرف یہ کہا کہ ما قلا تو قوت انسانیہ بل قلا تو قوت ربانیہ و الہیہ, کہ خیبر کے دروازے کو میں نے انسانی طاقت سے نہیں اٹھاڑا بلکہ یہ پروردگار عالم کی طاقت ہے قوت ربانیہ جس کی مدد سے اس در خیبر کو اٹھاڑا گیا. اتنا جملہ خیبر کے میدان کا جملہ. اس کے بعد اپنی خلافت کے زمانے سعد ابن حنیف انصاری کے نام میرے مولا نے جو خط لکھا اس میں اسی جملے کو دہرایا, آج کی دو جملے پڑھا اور میری مثال رسول سے وہی ہے جو چراغ کی مثال چراغ سے, جس طرح گاج والا چراغ پہلے چراغ سے روشن ہوتا اور اگر سارا عرب میرے مخالفت سے جمع ہو جائے تو میں منہ نہ موڑوں گا. یہ دو جملے جو پچھلی تقریر کے بالکل آخر میں آئے تھے اور تیزی کے ساتھ اتنے کے بیان ہو گئے کہ مولا نے خیبر کے میدان میں یہ سارے جملے ارشاد فرمائے, جبکہ تاریخی اعتبار سے اس سے پہلا جملہ خیبر کا جملہ ہے. یہ اجتماع تھا جس کی وضاحت ضروری تھی اور ضمنی طور پر اب واقعات سے ہٹ کر ابھی تمہاری اس قسم کی چیزوں کی وضاحت بھی کرنا پڑتی. خیبر ہی کے میدان میں ایک مسئلہ اور جسے علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ حل کیا, اس سے یہ پتہ چلا کہ تاریخ حدیث قرآن اور فقہ اسلامی کو پڑھتے وقت ذرا ذرا سی بات پہ انسان کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ مسئلے کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے. اور وہ بات کہہ گئے کہ خیبر کے میدان میں علی نے جو معجزہ دکھایا اس کو تو خیر سب نے تسلیم کیا ہے اور سب کی عقلوں نے قبول کیا. تو دروازے کا اخاڑ پھینکنا جس کے ایک فرد کو آٹھ آدمی مل کے کھول نہ سکے اور جسے چالیس یا ستر آدمی اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے اور اسے خندق سے رکھ کے لشکر اسلام کو اس دروازے پر سوار کرا کے خیبر کے میدان سے قلعہ قبوس کے اندر لے جانا, یہ سب تو سمجھ میں آ جاتا. اگر کے بعد دشمنان اہل بیت نے اس پر بھی اعتراضات کرنے کی کوشش کی, لیکن خیر وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کا جواب دیا جائے. ایک جملہ تاریخوں میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا سردار خیبر عارف تو مرحب اور انکر سے پہلے میدان میں آیا, اس کا نیزہ اور نیزے کی آنی اولاد لگا ہوا تھا جس کا وزن 3 من کا تھا. یہ جملہ ہے تقریباً تمام مشہور تاریخوں کے اندر. علی کی قوت تو خیر مظہر العجائب, لیکن حارث کے بارے میں جب تاریخوں میں یہ جملہ آتا کہ 3 من تو خالی اس اولاد کا وزن تھا جو اس نے اپنے نیزے کی آنی پہ لگا رکھا تھا, بعض لوگوں کے کان کھڑے ہوتے, اس پر اعتراض بھی کیا گیا, اسے قبول کرنے سے انکار بھی کیا گیا. ہمارا موضوع اتنی تفصیلات میں جانا نہیں, لیکن سبھی کا بار موقع اور محل کے مناسبت سے کسی چیز کی وضاحت ہو جاتی. عارف, انصر, مرحب, یاسر اور اس کے بعد 3 اور سردار علی کے آپ کے واسطے جہنم ہوئے, ضلع خیبر کا دروازہ اخاڑا گیا, لشکر اسلام ضلع خیبر میں داخل ہو, یہاں تک کا بیان ہو چکا تھا. پھر بھی اس جملے کی وضاحت, اب دیکھیے جو بہت بڑا ایک اجتماع ہو جاتا وہ یہ ہے کہ بعض ایسے الفاظ ہوتے جو عربی میں بھی رائج ہیں, فارسی میں بھی رائج ہیں, اردو میں بھی رائج ہیں. عربی میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے, فارسی میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے, اردو میں اس کے معنی کچھ اور ہوتے, لیکن ہمارا قرآن اور حدیث تاریخ اور فقہ اسلامی کو پڑھتے ہوا بعض اوقات عربی لفظ ترجمہ اپنے ماحول اور معاشرے کے اعتبار سے کر لیتے, جس کی ایک مثال یہی واقعہ. من 3 من کا مطلب اعتراض کرنے والے صحابہ نے 120 شعر لکھا اور کہا کہ ذرا سوچیے جنہوں نے خیبر کے واقعات پر اعتراض کیا تو ایک مسئلہ یہ بھی بنایا, 40 شعر کا ایک مطلب 3 من اولاد نیزے کی انی پہ لگا, کیا یہ بات عقل میں آنے والی ہے یا نہیں, اور پھر وہ نیزہ یہ اتنا بھاری ہو تو میدان جنگ میں کس کام کا. اب دیکھیں اجتماع کیا ہوا, لفظ من ہندی من الگ ہے, عربی من الگ ہے, اور خراسانی یعنی فارسی من الگ, تینوں جگہ کے من میں اختلاف ہے. اور اختلاف ماحول کے اعتبار سے کیونکہ ہندوستان میں غلہ بہت زیادہ, پانی وافر مقدار میں, بارش کی کثرت کے ساتھ ہوتی, زمین زرخیز, اس لیے یہاں کا من بڑا. عرب صحرائی علاقہ, زمین زراعت کے لیے اتنی اچھی نہیں, بارشیں بہت قلیل مقدار میں, اور بہتا ہوا دریا تو پورے صحرا عرب میں کوئی نہیں, چنانچہ وہاں کا من چھوٹا من. جیسا جیسا ماحول اور معاشرہ ہوتا, بلکہ ہندوستان میں سلطنت مغلیہ کے زمانے جب آبادی کم تھی اور غلہ زیادہ تو اس وقت انڈیا کا من بھی 112 شیر کا ہوتا, انگریزوں کے ابتدائی دور میں بس 96 شیر کا ہوا, غلہ کم ہوا تو 45 شیر کا قرار پایا, لیکن عرب میں من صرف 2.5 شیر کا ہوتا. غلے کی کمی کی وجہ ان کے پاس اتنا بڑا پیمانہ ہی نہیں. تو 3 من کا مطلب 7 اور 7 شیر کے قریب اولاد یا لوہا, جو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, خصوصاً ایک پہلوان اور ایک سالار کے لیے. تاریخ خیبر ہی تو مسئلہ نہیں, تاریخ اسلام میں اور کئی جگہ سے ایسے الفاظ آتے ہیں جن کے معنی اردو میں کچھ اور ہوتے ہیں, عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں, اور انسان ان دو چیزوں کو گٹمٹ کر کے خود بھی پریشان ہوتا اور دوسروں کو بھی پریشان کرنے لگا. خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ جس طرح اگر من کی حقیقت ذہن میں نہ رہے تو آدمی خیبر کی پوری لڑائی کو ایک افسانہ قرار دے سکتا ہے, جیسے کہ افسانہ قرار دیا گیا صرف اپنی جہالت ختم لینے کے بنا پر. اب آپ یہاں تک پہنچی کہ خیر یہ 3 من 7.5 سے وزن قرار پائے, حارث کے ہاتھ میں یہ نیزہ کا مارا گیا, خود حارث مرحب کا ایک بھائی, پھر انصر مارا گئے, پھر خود مرحب مارا گئے, اور لشکر اسلام خیبر کے اس ضلع میں داخل ہوئے جس کا نام تو خیبر نہیں, اس کا نام خموس ہے, لیکن پورا میدان اس طرح اس قلعہ خاموش کی وجہ سے اہمیت رکھا. اگر یہ قلعہ نہ ہو تو پورے میدان خیبر کی کوئی حیثیت نہیں کہ لوگ خالی اس قلعے کو بھی خیبر کہنے لگے. میرے مولا خیبر کے قلعے میں داخل ہوتے سب سے پہلے یہودیوں کی ان خواتین کو دیکھا کہ جو یہ جنگ کا منظر دیکھنے کے لیے دروازے کے اوپر آ کے بیٹھی اور دروازہ اٹھنے جانے کی بنا پہ پریشانی سے الگ وہ دروازے کے قریب بنے ہوئے کمرے سے نیچے اتری اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کہاں جانا. یہ ساری کی ساری وہ عورتیں کہ جو یا وزیروں کی یا سرکاروں کی یا سرداروں کے گھر کی خواتین مولا نے فلال حبشی کے ذریعے انہیں خدمت رسالت میں بھجوایا بس یہاں پہ ہماری گفتگو ختم ہوئی. اور علی کے جہاد کا سلسلہ جاری. خیبر کا پورا قلعہ فتح کرنا ابھی تو فقط سات سردار مارے گئے ہیں. آج خیبر کا قلعہ کھولا علی خیبر کے قلعے میں داخل ہوئے. لیکن ادھر اللہ کے رسول جب فتح خیبر کی مسلسل اطلاعات ملنے لگی جبرائیل نے آج یہ بتایا کہ خود علی کی ضربت روکتے ہوئے جبرائیل کو کتنی زحمت. پھر مسلمانوں نے آ کے حیرت کی عالم میں یہ کہا کہ کس طرح سے علی نے ایسا موجودہ انجام دیا. پھر بلال حبشی جناب صفیہ اور ان کے رشتے کی بہن اور دیگر خواتین کو لے کے آئے. یعنی جتنے بعد دیگر پیغمبر کے پاس خیبر کی فتح کی اطلاعات میں اطلاعات آ رہی تو اب صحیح روایت کے مطابق تیسری خبر ملنے کے بعد پیغمبر خود اپنے خیمے سے نکلتے اور سیدھے پھر خیبر کی جانے پڑتے. ادھر میرے مولا کو اطلاع ملی کہ رسول خیبر کے قلعے کا معائنہ کرنے آ رہے. علی نے اپنے جہاد کو منتوی کیا اور ایک مرتبہ واپس خیبر کے دروازے سے باہر آ رہی تاکہ پیغمبر اسلام کا استعمال خیبر کے باہر کیا جائے. اس وقت رسول اور علی کی ملاقات ہوئی تو پیغمبر نے علی کو اپنے سینے سے لگایا, پیشانی کو چوما اور کہا کہ علی تمہارے یہ مشتاق اور بشارت اللہ کا رسول تم سے راضی اور خوش ہے. میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو. پیغمبر نے سوال کیا کہ اے علی آنسو تو وہی وجوہات کی بنا پہ باہر جاتے ہیں. یا کبھی خوشی کے عالم میں آنسو آنکھوں میں جائے آنکھوں سے جاری ہوتے ہیں یا کبھی غم اور افسوس اور حسرت کی وجہ سے تمہارے آنسو کس لیے. اللہ کے رسول یہ خوشی کے آنسو اور کیسے خوشی کے عالم میں یہ آنسو نہ نکلے. جب اللہ کا رسول مجھ سے راضی اور خوش ہو چکا تو پیغمبر نے کہا کہ فقط رسول ہی تم سے راضی نہیں بلکہ اس وقت تمام ملائکہ جبرائیل و میکائیل بلکہ خود پروردگار عالم تم سے راضی اور خوش ہے اور تمہاری ذات سے فخر و مباحت کر رہا. پیغمبر اور علی کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک مرتبہ خیبر کے قلعے سے کچھ یہودی سلحوں کا پرچم لہراتے ہوئے باہر آئے اور انہوں نے اپنے سردار سنانا کو یہ پیغام دیا کہ وہ پیغمبر سیاح کے براہ راست مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. خیبر کا قلعہ وہی مانا پھنسا ہوا کہ دروازہ اٹھارا گیا علی ضلع میں گئے لیکن ابھی تو جتنے بھی وہاں دشمن تھے سب واسطے جہنم نہ ہوئے کہ سنو کی بات ہونے لگی. پیغمبر اسلام جن یہودی نوجوانوں سے کہا کہ اپنے سردار کو دے دوں اس نے جان کی امان طلب کی. یعنی جتنی دیر تک میں مذاکرات کروں اتنی دیر تک میرے اوپر کوئی حملہ نہ کیا جائے. پیغمبر اسلام نے اسے جان کی امان دی. وہ سردار جو بہرحال واجب القتل ہے اور بعد میں قتل کیا گیا جیسا کہ آج کے دو تقریب پہلے میں بیان کر چکا ہوں. بہرحال وہ سردار کنانا قلعے سے باہر نکل گیا تھا اور پیغمبر اسلام کے سامنے سلحو نامہ رکھے تھا. تمام مستشرقین اس ایک مسئلے پر تقریباً متفق کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلایا گیا. اسلام کے پاس قتل اور غارت گری اور خوریزی کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن یہ جگہ جگہ ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ لڑائیاں جو بالکل یہ طرفا لڑائیاں اور ایسے دشمن سے تھی کہ جسے معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن وہاں پیغمبر نے حق انسان کسی کو بھی قتل کرنا پسند نہیں کیا. خیبر اتنا فساد کا مرکز نفاق اور سازشوں کا گھر اسلام کے خلاف تمام کی تمام منصوبہ بندی اور پلاننگ یہیں سے کی جاتی. اب کا یہ کہ پرانی تقاریر آج سے 114 تقریر ہو رہی پرانی تقاریر میں تبدیل آ چکی کہ کس طرح مکے کے کافروں کو زیادہ تر مدینے پر حملہ کرنے کی ترغیب خیبر کے لوگ دلواتے اور وہ خیبر جس وقت پیغمبر کے سامنے اس عالم میں پڑا کہ نہ وہ اپنا دفاع کر سکتا نہ کوئی ان کی حمایت کر سکتا نہ ان کے پاس اپنی شرارتوں کے لیے کوئی ایکسکیوز یا معذرت. لیکن وہ بھی آ کر پیغمبر کے سلحوں کی بات کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے ایسی حالت میں کہ دشمن سو فیصدی شکست کھایا ہوا سرکار کی شرط کو قبول کر لیا. اس نے ایک شرط پیش کی اور وہ یہ کہ ہمارے مرد, ہماری عورتیں اور ہمارے بچے, ان کی جانوں کو تحفظ دیا جائے اور ہمارا تمام مال, ہماری تمام دولت, ہماری تمام زمین, ہماری تمام فصلیں اور پیداوار, یعنی مال جتنا وہ سب مسلمان لے لیں, ہماری جان کو تحفظ دیا جائے. اگر کہ اپنی شرارتوں کے بنا پر یہ سب واجب الفصل, لیکن انہی کی پیش کی ہوئی شرط پر پیغمبر اسلام نے مصالحہ اثر, البتہ صرف اسی ایک ایران کے ساتھ, کہ اگر ذاتی طور پر کوئی شرط واجب الفصل ہے, یعنی اس جرم میں تو اب کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیوں کرتا رہا, وہ مسلمانوں کے خلاف فساد کیوں کرتا رہا, لیکن اگر ذاتی طور پر کسی نے کسی مسلمان میدان سے ہٹ کر مارا, لڑائیوں میں جو مارے گئے وہ تو مصالحت میں ان کا خود معاف ہو گئے, لیکن لڑائی سے ہٹ کر اگر ذاتی طور پر کسی نے مارا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اس سلونامے پہ جب سفت ہو سردار قبیلہ سنانا خود یہ شرط لے کے پیغمبر کے پاس آیا کہ ہم اپنا تمام مال و دولت دینے کو تیار, یہ ہماری طرف سے پیش کر, سب اس کی طرف سے یہ شرط بھی یہ ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ اسی سے بات کا ایک ایسا واقعہ حل, اس کا بیان تو اب سے پہلے آ تو چکا لیکن ترتیب سے ہٹ کے وہ بیان آیا تھا. سرکار قبیلہ نے یہ شرط جب رکھ لی, پیغمبر اسلام نے اسے قبول کر لیا, اور نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کیا بلکہ پورا پورا اس شرط کا احترام کیا گیا. یہی خبر جب پھیلی اور خیبر سے ملے ہوئے فدق کے یہودیوں کو اطلاع ملی تو ان کا بھی اعتبار اسی لیے خیبر پہنچا, اور پیغمبر اسلام سے یہ گزارش کہ ان لوگوں نے آپ سے لڑائی کرنے کے بعد یہ شرط رکھی اور آپ نے ان کی یہ شرط مان لی, ہم تو بغیر آپ سے لڑائی کیے اسی شرط پر آپ سے مصالحت کو تیار کہ ہماری تمام جائیداد و دولت آپ تھی. بس یہی سے مسئلے کا فرق بنا کہ خیبر کیونکہ فتح ہونے کے بعد, یعنی خیبر والے شکست کھانے کے بعد مصالحت کر رہے, ان کی شکست مسلمان مجاہدین کی محنت, اس لیے خیبر کا جتنا مال ہے وہ مسلمانوں نے تقسیم ہوا, اور بدر والوں نے کیوں براہ راست پیغمبر اسلام سے اس طرح کے مصالحت کہ کسی مسلمان جاہد کو زحمت نہیں اٹھانا پڑی, اس لیے بدر خاص پیغمبر اسلام کا مال قرار پایا. تفصیلات ان شاء اللہ سال آئندہ کی پہلی تقریر ہے. وہ خیر خیبر والوں کی بات ہو رہی, معاہدہ ہو گئے, معاہدہ ہو جانے کے بعد اب خیبر والوں نے مزید ایک گزارش کی پیغمبر سے اور کہا کہ اگر کہ ہم اپنی تمام جائیداد اور مال آپ کو دے چکے, لیکن یہ بالکل اپنی بات ہے, اور دیہاتوں میں یہی ہوتا جب مسلمان مدینے میں رہتے وہاں سے تو روزانہ 100 میل چل کے نہیں آئیں گے کہ خیبر میں کھیتی باڑی کر, جو زمانے کا پرانا طریقہ جو یقیناً کسی قبیلے کو یہ زمینیں دے دیں گے اور کہیں گے تم کھیتی باڑی کر, محنت تمہاری زمین ہماری, اتنا پرسنٹ تم لے جانا اتنا پرسنٹ ہم لے جائیں گے, ایسا ہی ہوگا, ورنہ 100 میل دور سے کون آپ کی زمینوں کو دیکھ بھال کرے. تو خیبر کے لوگوں نے کہا یا اللہ کے رسول, آپ کی زمین لامحالہ کسی کو دیں, اگر انہیں شرائط کے اوپر جو زمین دیتے وقت ہے باقی ہم کو یہ زمین دے دیں, یعنی زمین آپ کی مالک آپ, لیکن اس میں بچے ہم کو اتنا کم کریں جب پیداوار ہو, تو زمین کیونکہ مالک آپ ہیں آدھی پیداوار آپ لے جائیے, محنت ہماری جتنی آدھی پیداوار ہماری. پیغمبر اسلام نے اس شرط کو قبول کیا اور ہماری فتح میں ایک مسئلہ آتا, بہت ہی اہم مسئلہ, اگر کبھی پیسے پہ یہ شرط طے پا جائے کہ ہم 2 لاکھ روپے دیں گے سامنے والا محنت کرے گا, تو اس کا نام ہے اسلام میں مضاربہ, ایک آدمی پیسے لگائے ایک آدمی محنت لگائے, اور اگر کبھی زمین کے اوپر یہ طے پا کہ زمین ایک کی محنت دوسرے کی, اسے حساب میں مضارعت یا مخابرت کہتے ہیں, اور اردو میں اس کا نام بتائی, جس کے بارے میں جب فیمنزم کا بہت زیادہ زور و شور تو بعض اور مسلمانوں نے یہ ثابت کرنا چاہا کہ اسلام میں مضارعت یا بٹائی جائز ہی نہیں, بلکہ حاضر زمیندار جو خود اپنی زمینوں کے کام کرے اسی کو پیداوار ملے, اگر زمین کسی اور کی اور فصل اگانے کے لیے کسی اور کو رکھا گیا تو بعض ایسے لوگ جن کی عادت یہ ہوتی کہ زمانے میں جو فیشن چل رہا ہو اسلام کو کاٹ پیٹ کے اس کے مطابق بنایا جائے, چنانچہ کمیونزم کے مطابق بنانا چاہو, یہ کمیونسٹوں کا نظریہ کہ سب سے زمینیں چھین لو, جو محنت کرتا ہے فقط اس کی زمین, باقی زمین چھین کے دوسروں کو دی جائے گی, بعض استثنائی صورتوں امام یعنی حاکم شرع کو یہ اختیار ہے کہ ایسی زمین اس کے مالک سے لے سکتا کہ جس میں مالک محنت کرنے کو تیار نہیں اور گھر میں سے ایسا رہا, لیکن وہ صرف ایکسپشنل کیسز عام طور پہ یہ چاہیے. تو خیر مظاہرہ پیسے لگائے, ایک آدمی محنت کرے دوسرا آدمی, اور مظاہرہ جو توسیع المسائل میں نے کہا سیم چیز اگر زمین کے بارے میں, زمین ہماری ہے محنت کو یاد کر رہا, مظاہرہ کہلاتی ہے اس میں آدھے آدھے پہ فیصلہ ہوتا. اسی کا ایک نام مخابرت, وہ اسی لفظ خیبر سے نکلا, کیونکہ اسلام میں پہلی مرتبہ خیبر کی لڑائی کے بعد یہ ایگریمنٹ ہوا کہ خیبر والوں نے کہا کہ زمینیں تو آپ کی ہو گئی لیکن ہم کو یہی رہنے دیجیے, محنت ہم کریں گے, جب فصل پیدا ہو جائے آدھی آدھی فصل تقسیم ہو جائے گی. پیغمبر اسلام نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا, چنانچہ نہ خیبر والوں کو اپنے مکانات چھوڑنا پڑے, نہ وہ پوری بستی یہاں سے گزر کے کہیں اور آباد, نہ ان کو وہ زحمت و پریشانی اٹھانا پڑے جو مسلمانوں کا حق تھا کہ ان کو یہاں سے نکال باہر کیا جائے. اور پھر اس کے بعد ہر سال پیغمبر اسلام مدینے سے ایک نمائندہ خیبر بھیجتے تھے, جس کا کام بھی یہ تھا کہ جب یہ پیداوار کر چکی وہ نمائندہ آتا, اور چونکہ مالک وہ ہوتا بالکل برابر کے دو حصوں میں تقسیم کرتا. جب تک جناب عبداللہ اتنے رواحہ زندہ رہے یہ ڈیوٹی ان کی, وہ پیغمبر کے نمائندے تھے خیبر کی فصل کی تقسیم. یہ عبداللہ اتنے رواحہ کون ہے؟ جنگ موقع جس میں جناب جعفر تیار کے بازو قلم ہوئے اور وہ شہید ہوئے, اس کے اندر جو تین اہم شخصیتیں شہید ہوئیں, جعفر تیار, زید ابن حارثہ, وہی زید جو پیغمبر کے منہ بولے بیٹے بھی تھے اور بعد میں انہی کی طلاق شدہ بیوی سے پیغمبر نے شادی کی, وہ دو, اور تیسرے یہی عبداللہ ابن رواحہ. عبداللہ ابن رواحہ کے تفصیلی حالات ان شاء اللہ آئندہ سالوں میں آئیں گے جب جنگ موتا کا بیان کیا جائے. اتنا کافی کہ موتا کی لڑائی میں تین علمدار شہید ہوئے, جن میں سے ایک ہی ہیں. پیغمبر نے ان کو اپنا نمائندہ بنایا, یہ ہر سال خیبر جاتے, ساری فصلیں اپنے اختیار میں لیتے, برابر سے اس کے کو حصے کرتے. حصے کرنے میں ہمیشہ یہ انسان رہتا جس کو آدمی حصے کر رہا وہ زیادہ لے جائے, اچھا مال لے جائے, تھوڑی سی مثلاً گاؤں کی عوامی زبان میں ڈنڈی مار جائے گا, مگر عبداللہ اتنے رواحت کا طریقہ کار کے, اور کس کے مقابلے؟ یہودیوں کے مقابلے. اور کون سے یہودی؟ بہت ہی شریف سیدھے سادے اور مستقی اور پرہیزگار یہودی نہیں, خیبر کے شریر ترین اور سب سے ترین یہودی. مگر عبداللہ اتنے رواح نائب رسول بننے کے باوجود طریقہ کار یہ, یعنی نائب رسول کو تو پورا اختیار ہوتا, مسلمان کے مال کا قبضہ کر سکتا کہ جائے کے کافر, مگر اتنا اختیار رکھنے کے باوجود پورے عدل کے ساتھ تو حصوں میں اس پیداوار کو تقسیم کرتے ہیں, ایک ڈھیر ادھر رکھا, ایک ڈھیر ادھر رکھا, پیچھے ہٹ جائے. اور یہودیوں سے کہا یہ تو ہم نے تقسیم کر دیا لیکن کون سا ڈھیر کتنا ہے یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے, تم اچھے طریقے سے دیکھ اور اس کے بعد خود یہ بتاؤ کہ کون سا ڈھیر اپنے لیے رکھنا چاہتے ہو, تو دوسرا ڈھیر ہم اپنے لیے رکھ لیں گے, اور اگر پھر بھی تمہیں اطمینان نہیں ہو رہا تو ان دونوں کو ملا دو, اور جس طرح سے تمہارا دل چاہے تقسیم کر کے مسلمانوں کا حصہ ہم کو دے دو, ایک کافر کے ساتھ اور یہودیوں جیسے کافر کے ساتھ, اور دشمن اسلام یہودیوں جیسے کافر کے ساتھ, جس انداز کا عدل جو خود پہلے ہی تھا جب عبداللہ ابن رواحہ نے یہ تقسیم کی تو یہودیوں کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا, یہ وہ عدل ہے جس کی وجہ سے زمین و آسمان آج تک قائم چلے آ رہے ہیں. تو کہاں ایک نائب رسول یہودیوں کے ساتھ اتنا انصاف کرے, اور کہاں آج دو مومن اگر پارٹنرشپ میں کاروبار کرے تو ہر ایک دوسرے طرف کھانے کو بے چین و بے تاب, اگر دو سکے بھائی کسی ایک جائیداد میں شریک بنے تو کسی کو کسی پر اعتماد و بھروسہ نہیں رہتا کہ کیا وہ ہمارا حق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا. خیبر کی لڑائی جہاں ایک طرف سربتی علی جو سربت یت اللہ اس کے فضائل کو ہمارے سامنے پیش کر رہی, وہاں قدم قدم اخلاقیات اور قصبے کے ایسے مظاہر آ رہے جو اس پر بھی توجہ دے گا. تو خیر یہ عدل و انصاف, خیبر جیسے یہودی جو غالباً یہودیوں میں بھی بدترین یہودی ہوتے ان کے ساتھ بھی یہ عدل و انصاف ہو رہا, اس شرط پہ مطالعات ہو گئے پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کر دیا کہ تم سب لوگوں کو یہی بیان کرنا, اپنی زمینوں میں رہو, اپنے مکانات میں رہو. عام لوگوں سے تو یہ سارا معاملہ طے پا گیا, ایک مسئلہ یہ ختم ہو. اب دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ تو ہے آئندہ جو فصلیں ہوں گی, لیکن اس وقت خیبر میں جو کچھ موجود وہ ہے مال غنیمت, مسلمانوں کا حق, مجاہدین اسلام کا حق. اس وقت خیبر میں جتنا مال مال غنیمت, پیغمبر اسلام اس سارے مال غنیمت کے جگہ جمع کروا رہے ہیں. جو قانون ہے جہاد اسلامی ہے کہ جہاد کے دوران جس کے ہاتھ جو بھی لگتے ہیں وہ مالک نہیں. آخر میں لڑائی ختم ہوگی, آخر میں شرع اعلان کرے گا کہ بھولا مقام سے سامان لے کے آؤ. جب سارا سامان جمع ہو جائے تو اس کے بعد تین مرحلوں میں مال غنیمت تقسیم ہوگا. پہلا مرحلہ تو یہ جو خمس نکالا جاتا ہے, یہ خمس جو تعداد اور رسول کا حق, خمس مال غنیمت سے بالفور نکلے. جو خمس ہم دیتے ہیں اور جو خمس مال غنیمت ہے اس میں فرق, اور وہ یہ کہ جو خمس ہم دیتے ہیں آج پیسہ آیا تو ایک سال کے بعد دینا, اور مال غنیمت کا خمس ادھر لڑائی ختم ہوئی بالفور خمس نکالے. خمس نکالا جاتا اس کے بعد پیسے مال کے لیے, بیت المال کے لیے کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں. بیت المال یعنی پیغمبر یا ایمان کے جو بھی حاکم شرع اس سے ملاقات کے لیے غیر مسلموں کے جو ڈیلیگیشن اور وقت آتے ہیں ان کے کھلانے پھلانے کا انتظام کہاں سے ہو, اس کے لیے بیت المال بنایا جائے گا. اسی طرح کبھی جہاد کا اعلان, اسلحہ جمع کرنا ہے, گھوڑے خریدنا ہے, کہیں خریدنا ہے, اس کے لیے بیت المال. اسی طرح جن جن کاموں کی اجرت اسلام میں حرام, اگر اس کام انجام دینے والے کے لیے اور کوئی وقت نہ رہے, قاضی جو کورٹ کا نظام چلاتا, کورٹ قاضی حرام ہے ان لوگوں سے جو اس کے پاس اپنا کیس لے کے آئے, لیکن پھر وہ کہاں سے کھائے؟ بیت المال. مسجد کا موقف, نماز جماعت پڑھانے کی اجرت دی جا سکتی, اذان دینے کی اجرت نہیں دی جا سکتی, لیکن پھر وہ موسم کیسے گزارا کرے؟ بیت المال. غرض یہ کہ ایک بہت لمبا چوڑا موضوع بیت المال. تو جتنا بھی مال قیمت جمع ہوتا خمس نکلے گا, بیت المال کے لیے کچھ حصہ نکالا جائے گا, باقی صرف مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایک ایک مال غنیمت کی ایک ایک چیز جمع ہو جائے. تو پیغمبر اسلام پہلے سارا مال غنیمت جمع کروا رہے ہیں, اور اس میں پیغمبر اتنے سخت ہیں کہ کسی بڑے سے بڑے مجاہد کو بھی معاف کرنے کو تیار نہیں. تو اس کو کیسے معاف کیا جائے گا جو فتنہ و فساد کی جڑ, اپنے صحابیوں کو پیغمبر نے اس مسئلے میں معاف نہیں کی کہ بیت المال سارے مسلمانوں کا حق. یہ کیسے ہو سکتا کہ کسی کے ساتھ نرمی کر دی جائے؟ جیسا کہتی آپ سنیں گے جب میں تفصیل کا طریقہ بیان کروں گا. تو جب مال غنیمت جمع ہو رہا تھا, پیغمبر کو اطلاع ملی کہ سردار قلعہ عموم, یعنی مختصرا ہم جسے کہیں سردار خیبر بنانا, اس کے ساتھ دولت کا ایک امبار, اس کی ذاتی دولت چھوڑے. یہ بار بار میں نے جملہ کہا ہے, کہا تو جسے دوہرا ہوں کہ یہ سنانا کہ جناب صفیہ کا شوہر اور اصل میں مدینے کا رہنے والا ہے, شرارتوں کی بنا پہ اس کو اور اس کے قبیلے کو مدینے سے نکالا گیا, خیبر میں آ کے یہاں کا سردار بن گئے, کیونکہ خیبر میں اس کا چچا پہلے سے سردار تھا, چچا مرا تو سرکاری بھتیجے کو مل گئے, اور اس نے یہاں اپنے پرانے قبیلے کے ایک قانون بنایا تھا کہ جب کسی کی شادی ہوگی خیبر تو ایک سونا, سونے کی ایک مقدار اس میں موجود, ہر شادی کے موقع پر اتنا سونا اس فنڈ میں جمع کیا جائے گا جو غریب یہودیوں کے لیے. پرانا زمانہ ہے, بینک وینک لاکر تجوری سیف تو ہوتے نہیں, تو سارا سونا بکری کی کھال کے اندر یہ رکھتا تھا, اور بکری کی کھال کو لپیٹ کے اپنے سرحانے رکھتا تھا. دولت پڑی تو پھر گائے کی کھال کی ضرورت نہیں جائے, بکری کی کھال بھر گئی, اور پھر دولت پڑی تو پورے اونٹ کی کھال اٹھائی جاتی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جمع کی جاتی. خیبر کی لڑائی شروع, اور اس نے جلدی سے خزانے کسی ہیرانے میں لے جا کے دفن کر دیا, اس پر یہ خزانہ اتنا مشہور کہ جب پیغمبر اسلام یہ معاہدہ کر دیا, جس میں خود اسی سردار جو اس خزانے کا مالک, خود اس نے یہ شرط رکھی پیشکش اس کی کہ میرا ہمارا سارا مال آپ نے دیا. پیغمبر اسلام اس مال کو بھی طلب کی, یہ پیغمبر کا ذاتی مال نہیں, یہ تمام مجاہدین اسلام کا حق, لے کر آؤ یہ مال کہاں پر. اس نے صاف منع کر دیا کہ نہیں, ایسا کوئی مال ہی نہیں, آپ کو غلط اطلاع دی گئی, ایسا کوئی خزانہ نہیں. پیغمبر اسلام فی الحال تو اسے قید میں ڈال دی, اور اس کے بعد پیسے شروع, لیکن کسی کو بھی اس کی اطلاع نہیں. اب چاہیے کہ اس کی بیوی کو بھی اس کی اطلاع نہیں. البتہ یہ جو جملہ میں نے کہا, عرب ماحول کے اعتبار سے یہ غلط ہے, اس لیے کہ عرب ماحول بیوی کو شوہر کے پیسے کی اطلاع نہیں ہوتی ہے, شوہر کو بیوی کے پیسے کی اطلاع نہیں ہوتی, اور اسلام کے اعتبار سے بھی نہ شوہر کو یہ لازم کہ وہ روزانہ کا جیسے حساب کتاب کسی کو دیکھ رہا کتنا کمایا کتنے رشوت لی کتنا پیسہ مارا اور کتنے پیسے جمع ہوئے نہ بیوی کے لازم ہے کہ اپنی دولت کے حساب سے اور بنے بلکہ دونوں اپنے اپنے پیسے کو ایک دوسرے سے چھپا کے رکھ سکتے ہیں تبھی تو آیت اللہ کوئی کا وہ فتویٰ کہ اگر بیوی بھی شوہر کے مال کو چوری کرے گی تو شوہر کا مال چرانے سے بیوی کا حق بچے اور اگر شوہر بھی بیوی کے مال کو چوری کرے تو جو چور باہر سے آ کے چوری کرے اس کا ہاتھ کٹتا شوہر بھی بیوی کا مال چورا تو شوہر کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اس اعتماد جو باقاعدہ ان دونوں کو حق کہ اپنا ذاتی مال وہ ایک دوسرے سے چھپا کے پوشیدہ طریقے سے رکھ سکتے ہیں تو عرب کے ماحول اور اسلام کے مسئلے کے اعتبار سے تو کوئی عجیب بات نہیں ہمارے یہاں کے اعتبار سے کیوں کی طرح عجیب بات اس لیے میں نے یہ جملہ کہا کہ اتنا چھپا کے رکھا ہے اس نے خزانہ کہ اس کی بیوی کو بھی نہیں معلوم ہے پیغمبر نے کہتے پھر ایک مطلب اس خزانہ کو بلائے علم رسالت میں سب کچھ مگر وہی کہ پیغمبر اتمام میں حجت ضرور کر دی اور کہا کہ دیکھو خزانہ تم نے خود بھی اسی شرط سے مظاہرہ کی ورنہ اصولن تو تمہاری پوری قوم کو قتل ہونا تم نے لڑائی کیا مسلمانوں سے حملہ کیا اسلام اس کا جواب یہی لیکن تمہاری شرط اور تمہاری پیشکش پر معافی دی گئی اور پھر تم اس کے خلاف فرضی کر رہے ہو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول خیر وہ رسول تو نہیں کہتا تھا یہ تو ہماری زبانوں کے جواب ہے جملہ کہ نہیں اللہ کے رسول ایسا کوئی مال ہی نہیں آپ کو بالکل غلط اطلاع دی تھی پیغمبر نے کہا اور اگر ایسا مال کی طرح آیا تو آپ پھر مجھے قتل کر دیجیے یہ پیشکش بھی اسی کی زبان پہ آ رہی پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے جو تم نے کہا اپنے وعدے پر نبھانا اور پھر پیغمبر نے ایک آخری مرتبہ تحقیق شروع کسی کا چچا ذات تھا وہ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھے معلوم کہ جس دن پہلے قلعے پہ آپ نے حملہ کیا ہماری دوسری تقریر کے خیبر 10 قلعے پہلے قلعے پہ جس دن آپ نے حملہ کیا اور یہ وہاں سے پریشان ہو کے واپس آیا بہت سی باتیں جو مجھے پرانے حوالے دینا پڑ رہے ہیں جب پہلے قلعے پہ مسلمانوں نے حملہ کیا تو یہ شخص کہانا اگر کہ یہ آخری قلعے کا سردار مگر لشکر اسلام کو چیک کرنے کے لیے یہ وہاں گیا ہوا تھا اور وہیں پر اس نے کیسا جرم کیا تھا جس کی سزا ایک مومن کو بھی معاف نہیں کیا جاتا یعنی ایک مسلمان وہ جنگ نہیں کر رہا وہ قلعے کی دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھا محمود ابن مسلمہ اس نے چکی کا پاٹ اوپر سے اس کے سر پہ گرا کے ان کو شہید کیا میدان کی شہادت نہیں روکے بازی کی شہادت یہ سب کچھ واقعات پہلے بیان ہو چکے اس کا چچا دار بھائی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ مجھے یاد پڑ رہا کہ جب پہلے قلعے پہ آپ کا قبضہ ہوا تو یہ وہاں سے بہت پریشانی کے عالم میں آیا اور اسی رات یہ گھر سے نکل گیا اس کا اپنا جو قلعہ ہے قلعہ کا مجھ بہت بڑا قلعہ اور گرانے میں چلا گیا اور میں نے پھر یہ دیکھا کہ یہ ہر بار گھر سے نکل کے خاص اسی سمت میں جاتا پیغمبر اسلام نے ان مسلمانوں کو بلایا عرب کے صحرا پاؤں کے نشانات کی مدد سے ہر چیز کو ڈھونڈ لینے والے اور ٹریس کرنے والے بہت سے لوگ تھے پیغمبر نے چند سات واحد لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس طرح جاؤ اور دیکھو کہ کوئی ایسی زمین تو نظر نہیں آ رہی کہ جس میں لگے کیسے روزانہ کھود کے بند کیا جاتا عرب کے صحرا میں رہنے والا اس کے لیے بھی بہت ہی آسان تھا جب صرف پتا چل گئی کہ اسی طرف جانا ورنہ تو اتنا بڑا پہلا سپے سپے کو تو نہیں ڈھونڈا جا سکتا چچا دار بھائی کے بتانے پہ ہی آتے گئے واقع یہ تو ڈھونڈ لیا کہ وہ زمین کہاں ہوتا گیا اونٹ کی وہی پوری چکی میں کھا لی تھی جسے لے کے آئے جتنا مال غنیمت اب تک شاید اس وقت کی ویلو کے برابر پانی کتنا مال غنیمت نکلا اور وہ کہہ چکا کہ اگر ایسا کوئی پیسہ نکلا تو مجھے قتل کر دیجیے پھر بھی اللہ کے رسول نے اسے قتل نہ کیا لیکن ہاں جس مسلمان کو اس نے دھوکے میں مارا جسے اس مسلمان کے رشتے داروں کے حوالے کر دیا محمود ابن مسلمہ اور کہا تم جانو اور یہ جانو جس طرح سے اسلام کا قانون کہ قاتل پکڑ کے مارنے والے کے بیٹوں کو دیا جائے وہ چاہے اس کو معاف کر دے چاہے اس کے پیسے لے کے چھوڑ دے چاہے اس کی قتل اڑا دے رسول اور امام بھی اس مسئلے میں دخل نہیں دیتے اگر کہ اختیار اٹھتے مگر دخل نہیں دیتے تو خیر پیغمبر نے اس کی دو ایسی غداریاں دیکھنے کے باوجود کہ جن میں سے ہر ایک کی سزا قتل پھر بھی کہا کہ نہیں ہم احترام کریں گے وہ آگے تو اس کو قتل نہیں کریں گے لیکن جو اس نے میدان سے ہٹ کر ایک مسلمان کو مارا وہ جرم تو معاف نہیں ہوگا تو نہ کنانا اس طرح مارا گیا اچھا میں ضمنی طور پر ایک جملہ جو مجھے بعد میں کہنا ہے اس وقت بھی دوہرا دوں. خیبر کی لڑائی میں 15 مسلمان شہید ہوئے، 93 یہودی مارے گئے، لیکن جو میدان میں یہودی مارے گئے فقط وہ مارے گئے. میدان کی جنگ ختم ہونے کے بعد صرف 2 یہودی قتل کیے گئے، صرف ان میں سے ایک کا نانا اور اس کا جرم آپ نے سن لیا، اور دوسری وہ یہودی عورت ہے جس کا واقعہ ہر ایک کو پتا، پھر بھی بیان کیا جائے گا ترتیب کے مطابق. اب ابھی مارے غنیمت، تو یہ مارے غنیمت دیا گیا، سردار خیبر قتل ہو گیا، اگر نہ مارے غنیمت کی وجہ سے اور نہ ہی پیغمبر اسلام سے دھوکے کی بنا پر، وہ قتل وہ عام قانون کو، اس عام قانون سے ایک مومن سید کی قتل کیا جاتا. اب یہ سارا مال غنیمت جمع ہوتا ہو، پھر بھی پیغمبر اسلام نے ایک اعلان کروایا کہ جہاں جہاں تک مجاہدین اسلام تقریباً 1400 سے 1500، جہاں جہاں تک یہ مجاہدین اسلام سب کے سامنے جا کے اعلان کر وعد الخیات والمقیت وحن الغلول آر و شنار و نار یوم الخیات، ایک اعلان کرایا پیغمبر وعد الخیات والمقیت، اے مسلمان جسے جو جو مال غنیمت ملا ہے سب لے کے آ جائے، حتیٰ یہ کہ سوئی تانگا بھی اگر کسی کے ہاتھ آیا سوئی تانگا وہ بھی یہاں پہ لا کے جمع کرا. فإن الغلول، اس لیے کہ سوکا اور خوراک آر مومن کے لیے آر بھی ہے و شنار اور ایک عیب بھی ہے و نار یوم القیامہ اور جہنم کے دن اس کے لیے آگ ہوگی. دیکھیے پیغمبر اسلام کو یہ آخری جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلا وجہ عذاب کی بات شیئر پیغمبر کی رسول جہنم معاذ اللہ یا رسول عذاب کا ٹائٹل نہ پانے، اس امت کے ہاتھ سے یہ اتنی سینسیٹیو اور حساس ہے کہ جہاں جہنم کی بات آئی فوراً انہوں نے کسی بھی تہمت اور الزام لگا دیا. اگر نہیں رسول کا سامنے اس میں اسلام کو پہنچانا، بنا سے یہ کہا کہ یہ مومن کے لیے لمب و آر، یہ مومن کے لیے عیب اور یہ نارون جو عمل قیامت جہنم کی آگ، اس کو کہا پیغمبر. یہ نہیں کہ کوئی پوری ٹیکسٹائل فیکٹری کو کھا جائے، نہیں اگر سوئی اور تانگے کو بھی کوئی ہضم کر لے تو کہا اس کے لیے بھی جہنم کی آگ، اور یہ کہہ کے سارا مال غنیمت جمع کروایا. اسی موقع 3 چھوٹے چھوٹے واقعات پیش آ گئے، اگر سے یہ تینوں واقعات ایسے کہ اس کی تشریح میں اخلاقی موضوع کی جانب جا سکتا ہوں کہ اسلام میں امانت کی کتنی اہمیت، لیکن یہ خیال کرتے کہ آج آخری تقریر ہے فی الحال موجودہ سال اور موضوع کو مکمل کرنا، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن صاحب ایمان کے لیے ان تینوں واقعات سے خود بھی نتیجہ نکالنا بہت آسان. صرف 3 چھوٹے واقعات، کسی خیبر کی لڑائی پیغمبر اسلام کا غلام تیر لڑنے سے شہید ہو، وہ 15 آدمیوں میں شامل تھا، وہ پیغمبر اسلام کی سواری کی محمل کو درست کر رہا تھا کہ قلعہ خیبر سے تیر چلایا گیا جو اس کی کمر میں لگا، وہ اسی میدان خیبر کی شہادت تک پہنچا اور پھر دوسروں نے اسے دفن کر دیا. جس وقت اسے دفن کیا گیا تو لوگوں نے سے کچھ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ تمہیں جنت مبارک، اور پیغمبر اسلام نے فوراً کہا میں تمہارے نظریے سے اس کے بات نہیں کرتا، تم جس کو جنتی سمجھ رہی اس وقت اس کی ساری قبر آپ سے بھری ہوئی، جو چوکنا ہوں اللہ کے رسول آپ کا غلام اور میدان خیبر کا شہید ڈبل فضیلت اور جہنم. آج پیغمبر نے کہا ہاں جی کہ خیبر کی لڑائی کے دوران جو کہ 9 قلعے اس سے پہلے پتہ ہوئے ہیں ان میں سے کسی کے دوران اس نے ایک چمچ یا چادر بھی اس سے پسند نہ دے کی اپنے لیے رکھی اور سارے غنیمت ملا کے جمع نہیں کروایا، وہ ایک چادر اس کی پوری قبر کو آج کی چادر بنا گئی. ایک یہ واقعہ، اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آئے، خیبر کی لڑائی ختم ہوئی، مال و غنیمت جمع ہو کے تقسیم بھی ہو گئے، اور پھر نہیں تقسیم نہیں جمع ہو رہا، ایک مسلمان صحابی شہادت نے ویسے ہی بیماری کے بعد انتقال کی، وہ آئے تھے اس لڑائی اور اسی دوران بیمار پڑے اور جو ایک طبی موت نیچرل ڈیتھ انتقال ہو گئے. لوگوں نے جنازہ تیار کر کے کہا کہ رسول آئیے نماز پڑھا دی، پیغمبر نے کہا تم خود جا کے اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھو. جب اللہ کا رسول کسی کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تم لوگ پڑھو، لوگ فوراً ہٹک جاتے کہ ضرور اس مرنے والے نے کوئی گناہ کیا. پیغمبر اسلام سے مرتبہ حیرت کے عالم میں پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہے آخر کیوں؟ کہا جا کے اس کے سامان کی تلاشی، حکم رسول آ گیا سامان کی تلاشی لی جا سکتی. لوگوں نے جا کے سامان کی تلاشی، تو دیکھا کہ اس کے سامان 300 یا 400 انگوٹھیاں لگ رہا ہے کہ اس نے میدان سے لوٹی ہے لیکن لا کے جمع نہیں کرائی مال غنیمت کے اندر, جن کی قیمت اس زمانے کے حساب سے 2 درہم یعنی 12-12 روپے کا درہم جو آج کل ہوتا ہے حساب لگا لی 24-25 روپے کی انگوٹھیاں جو پیغمبر کے اعلان کے باوجود کہ سارا مال غنیمت جمع کراؤ اس نے رکھ لی, پسند آ گئی ہوں گی انگوٹھیاں. جب یہ دوسرا واقعہ سامنے آ گیا کہ 2 یا 3 انگوٹھیاں رکھنے پر پیغمبر نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں, اب تیسرا واقعہ ایک مسلمان نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول اسی خیبر کی لڑائی کے دوران جوتے کے تسمے اور فیتے, ایک جوتے کے فیتے مجھے ملے تھے وہ تسمے آپ پسند آ گئے تھے میں نے رکھ لیے, کیا اتنی چھوٹی چیز بھی لا کے جمع کرانا پڑے گی؟ اب انگوٹھی سے نیچے اتری ایک سمن تھا ہوگا کوئی 400-500 روپے کا, وہاں سے نیچے اترے 24 روپے کی انگوٹھی, وہاں سے نیچے اترے تو شاید 4 روپے یا 3 روپے کی جوتے کی ڈوری, تو اللہ کے رسول یہ بھی جمع کرانا؟ پیغمبر نے تو تمہاری مرضی ہے, چاہے یہ جمع کرا دو چاہے اس کے بدلے قیامت کے جہنم کے جوتے کی ڈوریاں تمہارے پاؤں میں باندھی جائیں. اب یہ 2 اور 3 روپے کی بات ہو رہی ہے, تو وہی بات کہ بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا کہ فقہی مسئلے خون کو زکات اور حقوق کو نام سورت کے مظالم کے بتائے جاتے ہیں کہ یہ اتنا چھوٹا چھوٹا حساب کتاب خیبر کی لڑائی, یہ 3 واقعات. اب چوتھا خود فرمانے رسالا وہ عرض الخیات المقیہ سوئی اور دھاگا بھی لا کے تمہیں جمع کرانا ورنہ قیامت کے دن ناہم جہنم قیاس کا تمہیں مقابلہ کرنا, یہ حکم اسلامی خیبر کی لڑائی. اور یہی پر بعض افراد میں تعجب کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں, تعجب کے ساتھ ہمارے یہاں لوگوں کے موضوعات بڑے محدود ہیں جسے وہ ممبر سے سننا چاہتے ہیں اور قطیب پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ انہیں موضوعات کو پڑھیں, اس میں خیبر کو موجودی ساری زندگی سنا جاتا. اگر دیکھیے حیرت کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایک موضوع ساری زندگی سن تو اس پر تو اسے اتنی مہارت حاصل ہو جانا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکے, اس کے تمام پہلو اس کی نالج میں آ جانا چاہیے. جس طرح اگر کوئی شخص کسی خاص سبجیکٹ میں اسپیشلائزیشن کرتا تو اب اس میں تو اس کو تمام جزیات معلوم ہوتی, لیکن عجیب بات کہ زندگی میں پچاسیوں مرتبہ خیبر کو واقعہ سننے والوں میں بھی اکثریت تو میں نے واقعات سے بے خبر اور ناراض پایا ہے, وہ بھی کوئی اس کی وجہ یہ مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے پیغمبر اسلام کے دین آنا تھے, جس سے پتا چلا کہ خیبر کی لڑائی جہاں ایک طرف علی کی وہ فضیلت و منزلت بتائی کہ جبرائیل جیسا فرشتہ حیران ہو کے رہ گیا, وہاں دوسری جانب علی کے ماننے والوں کے سیرت اور کردار اور تقوی اور اخلاق کے بارے میں بھی جگہ جگہ نمایاں ہدایتیں ملی, مال غنیمت جمع ہو گئے. اب پیغمبر دستور اسلامی کے مطابق بیت المال کا حصہ الگ نکالا, خون الگ نکالا, اور بچا ہوا جتنا بھی مال اس کے 1800 حصے کی 1800 حصے 1800 1400 پیدل جو مجھے 1400 کو جو لشکر 1400 کو ان کو دیا ہے, 200 سوار تھے, سوار جو اپنا گھوڑا خود لے کے آیا ہے اس کو سوار کو ہمیشہ ڈبل حصہ ملتا, بنا کے 200 مزید حصے ملے 1600, اور باقی جو 200 حصے بچے اس میں پیغمبر اسلام 3 ایسے گروہوں کو دیا جو خیبر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے نہیں آئے. ایک وہ خواتین جو زخمیوں کی نرم پٹی کی خاطر مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی, خاص ان کو پیغمبر نے حصہ دیا. نمبر 2 اب دیکھیے خیبر کے سلسلے کی جو پہلی تقریر نمبر 111 یا 110 اس میں میں نے یہ جملہ کہا کہ پیغمبر نے جب خیبر پہ حملہ کیا تو ایک اعلان کیا کہ جو آدمی صلح حدیبیہ میں گیا صرف وہ ہمارے لشکر میں آئے, اور اگر کوئی اور آتا تو اسے 1 مائل مال غنیمت سے نہیں ملے. پھر پیغمبر کو ایک صحابی رسول ایسے کہ جو صلح حدیبیہ میں تھے مگر اپنی کسی ذاتی مجبوری کی بنا پہ خیبر میں نہیں آ سکے, اور وہ بہت مشہور صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری باقاعدہ پیغمبر سے اجازت لے مدینہ میں ٹھہرے تھے. یہ واحد صحابی جو حدیبیہ میں گئے اور خیبر میں نہیں آئے, پیغمبر نے نکال کے رکھا اگرچہ خیبر کی لڑائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں, کہ جیسا کہ میں صلح حدیبیہ کی آخری تقریب میں کہہ رہا کہ جو صلح حدیبیہ میں صبر کے امتحان میں کامیاب ہوئے خیبر میں ان کے لیے بشارت تھی کہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا, اور یہ پیغام قیامت کے لیے پیغام بن گیا کہ جو مصیبتوں اور آزمائشوں کے موقع پہ ثابت قدم رہتا اللہ کبھی اسے نظر انداز نہیں کرتا, اور ضرور اسے اس کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا اجر دنیا میں بھی دیتا تو ساری زحمت و مصیبت ختم ہو جاتی. جابر اس کی ماں سے مثال, صلح حدیبیہ پیغمبر کے وفادار ماننے والے, خیبر نے حصہ نہ لیا پھر بھی ان کو پورا پورا پیغمبر نے حصہ دیا. یہ وہ لوگ میرا یہ جملہ سمجھ گئے جنہوں نے حدیبیہ کے سلسلے کی میری تقاریر سنی, اور آخری تقاریر میں بار بار میں نے کہا حدیبیہ اور خیبر کو بہت گہرا سانٹو خیر یہ دو بات کہ جیسے ہی خیبر کی لڑائی ختم, ابھی مالو کبھی میں پورا تقسیم نہیں ہو تو 72 یا 80 آدمیوں کا ایک ایسا گروپ باہر سے آ گیا کہ پیغمبر ان سے اتنے خوش اور راضی ہوئے کہ مال غنیمت نے ان کو بھی پورا پورا حصہ دیا. یعنی حبشہ سے یا بڑے تیار کی قیادت میں آنے والے 72 یا 80 مسلمان جنہوں نے خیبر کی لڑائی میں کوئی حصہ نہیں لیا, مگر انہیں ان کی نیت کے اوپر پروردگار نے اجر بھی دیا اور پیغمبر نے دنیاوی مال غنیمت بھی دیا. اب یہ کون تھے, ان کی نیت کیا تھی کہ بس آخرے تقریب میں یہ حصہ آئے گا, مال غنیمت تقسیم ہو گیا, مال غنیمت کی تقسیم سے اللہ کا رسول سارے ہو. اب اس کے بعد ایک اہم تقسیم شروع ہوئی, اور وہ خیبر کے میدان سے پکڑی جانے والی کنیزیں, مال غنیمت تو تقسیم ہو گئے, اب کنیزوں کی تقسیم کا مرحلہ آ رہا. کنیزوں کی تقسیم جو اس سے پہلے لڑائیاں ہوئی اس کے اعتبار سے پیغمبر نے تقسیم کی ہے کنیزیں. جناب صفیہ, کون جناب صفیہ؟ سردار خیبر کی بیوی جو اس سے پہلے یہودیوں کے ایک اور بہت بڑے سردار ہے ابن اختب, اس کی بیٹی ہے کی بیٹی, اور اس وقت خیبر کے سردار کی بیوی, اور بیوی کی آپ کو بیوہ ہو چکی. اب مسئلہ آ گیا ان تمام قریضوں کی تقسیم کا, قریضے بھی تقسیم ہوئی مال بھی تقسیم ہوئی, آج چھوٹی سی بات اور واضح کر دی جائے جس سے یہ پتہ چلتا کہ اللہ کا رسول عدل اور انصاف کے اصولوں کا کتنا خیال کرتا. خیبر کی یہودی خود یہ کہہ کر گئے کہ سوائے ہماری جان باقی سب آپ لے گئے, جب سارا مال غنیمت جمع ہوا اس میں یہودیوں کی مقدس کتاب تورات اس کے بھی بہت سارے نسخے آ گئے. اب آج کل کا زمانہ نہیں پرانا زمانہ, جب کتابیں صرف صرف ہاتھ سے لکھی جاتی اور ایک ایک کتاب کا لکھنا ایک امر عظیم اور دشوار ترین کام. جس وقت مال غنیمت میں یہ سب کچھ آ گئے, خیبر کی یہودیوں کو کوئی کلیئر نہیں ہے کسی چیز کا, لیکن ان کے بعض نوجوان آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول اگر ہماری یہ مذہبی اور مقدس کتاب ہم کو واپس کر دی جائے جس سے ہم عبادت کرتے ہیں, جس کو ہم پڑھتے ہیں اور جس سے ہم دعائیں مانگتے ہیں, تو اگر تو یہ حق نہیں لیکن ہمیں عبادت سے سہولت مل جائے گی, غیر مسلم کی بھی عبادت کا احترام اسلام میں قبول کیا گیا, اور کہا یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے مسجدیں اور امام باڑے اور مسلمانوں کے مقدس مقام مسلمان کہلوانے والے اس پر حملہ کرتے اور اسے نقصان پہنچاتے. تو خیر پیغمبر نے فوراً حکم جاری کیا سارا مال غنیمت تقسیم ہو, تورات کے جتنے نسخے ملے یہ سب واپس کرو, اگر ان کو بیچا جائے تو یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں درہموں میں فروخت ہوں, کیونکہ اس زمانے میں کتاب دنیا کی قیمتی ترین چیز سمجھی جاتی. لیکن یہ مذہب کا مسئلہ, چاہے غیر مسلم پر مذہب صحیح لیکن احترام کیا جا رہا, تورات کسی طرح واپس کر دی گئی, مال غنیمت تقسیم ہو گیا, غریبوں کو اسلام کے اصول کے مطابق تقسیم کیا گیا. جناب صفیہ جو سب سے زیادہ محترم گھرانے سے تعلق رکھتی وہ تقسیم دریائے قلبی کے حصے میں چلی گئی. دریائے قلبی وہ صحابی رسول کہ جن کی خصوصیت یہ کہ ابراہیم اگر کبھی انسانی شکل میں آ کر وہی دے تو دریائے قلبی کی شکل بناتے ہیں. دریائے قلبی کو بھی اکثر اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, جو مقام وہ ہے کہ جبرائیل آیا ہوا ہے اس کی شکل کے اندر, یہ دریائے قلبی کو ایک امتیاز ایک شرف کا خصوصیت حاصل تھا. جناب صفیہ ان کے حصے میں چلی, لیکن اس سے پہلے کہ ان کو صفیہ دی جائے بعض مسلمانوں نے جبھی بدان سے کہا کہ اللہ کے رسول, مگر ایک بات جو آپ بھی اس سے پہلے بار بار کہہ چکے ہیں
کہ جو محترم اور شریف گھرانے کی عورت آئے گی, چاہے وہ کافروں کی عورت ہو, چاہے وہ دشمن اسلام قبیلے کی عورت, چاہے وہ جن میں شریف بن کر آئے, بہرحال قیدی اگر جس گھرانے سے آتا اس کے مطابق اس کی عزت اور اس کا احترام کیا جاتا, بنا کے جناب صفیہ سردار کی گھرانے کی, یہ بھی نہیں کہ سردار کی بیوی نہیں, سردار کی بیٹی نہیں, یعنی بچپنے سے سرداری کے ماحول میں پھلی, وہ اگر ایک عام صحابی کے گھر میں چلی گئی تو ان کے اسٹیٹس اور ان کی حیثیت سے گھرانا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول جناب صفیہ کا صفیہ کے گھر جانا ایک طرح سے صفیہ سے ظلم ہو جائے گا. اتنی شریف, اتنے اعلیٰ گھرانے کی, دشمن ہونا اپنی جگہ, قیدی ہونا اپنی جگہ, شریف ہونا اپنی جگہ, مگر بہرحال جو ہر ایک عزت اور احترام ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. پیغمبر اسلام نے کہیا اس الگی سے بات, وہ خوشی سے راضی ہو گئے. جناب پیغمبر نے یا ان کو صفیہ کے بدلے میں ایک کنیز دی یا سات کنیز, اور جناب صفیہ کو واپس لے کے آزاد کر دیا کہ تمہاری کنیزی ہی خبر, اتنے شریف اور محترم گھرانے سے تمہارا تعلق, اگر یہ پورا گھرانہ دشمن رسول, ان کا باپ ہے وہ تو آپ کو یاد ہے, آج کل دفعہ تو واقعہ میں اس کا بتا چکا, جس دن سے رسول مدینہ میں آئے اس دن سے وہ پیغمبر کا دشمن بنا ہوا, مگر بہارا دشمنی اپنی جگہ, ہر ایک کی جو ایک عزت اور احترام ہے وہ اپنی جگہ, آزاد کر دیا. تقریباً یہ وہی جملہ جو بعد مولا نے استعمال کیا جب جناب شہربانہ پید ہو کے لائی گئی, اور اسی طرح انہیں بد انتظامی کے ساتھ معاذ اللہ تنیر سمجھ کے تقسیم کرایا جا رہا, تو میرے مولا کا جملہ یہی کہ یہ شاہی گھرانے کی خاتون قیدی صحیح, تنیر صحیح, میدان جنگ کی عصیب صحیح, مگر اس کی عزت, اس کا احترام اسی گھر میں ہی جائے گی تو اس کے گھر کے مطابق ہو, اس کے استعداد کے مطابق. اور وہاں بھی یہی ہوا کہ ان کو آزادی دلوا دی اور پھر ان کی مرضی پہ چھوڑ دیا, اور وہ واقعہ تو ہر ایک سنا ہوا. جناب شہر خانوں کا واقعہ وہ بعد میں پیش آیا, صفیہ کا واقعہ پہلے پیش آیا. جناب صفیہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ کسی کے گھر نہیں جائیں, اتنے شریف اور عزت دار کرانے کی خاتون آزاد کر دیا جہاں دل چاہے رہو. لیکن اس کے بعد خود جناب صفیہ ہی نے پیغمبر اسلام سے شادی کرنا مناسب سمجھی, جس کی وجوہات تین چار, ایک یہی کہ یہ اپنے بچپنے اپنے باپ اور چچا سے یہ سن چکی کہ رسول ہے تو سچا رسول, مگر اس کی مخالفت کرتا ہے ورنہ ہماری دکانداری کیسے چلے. اور دوسری بات, جس دن رسول خیبر پہنچے اسی رات کو انہوں نے ساتھ دیکھا کہ چودہ رات کے چاند جو آسمان پہ چمک رہا وہ میری گود میں آ گیا, اور جب یہ خواب اپنے شوہر کو سنایا تو وہی شوہر جو مارا گیا جس کی موت کا واقعہ آپ نے سنا, اس نے ان کے رخسار ایسا تماچا مارا کہ سیاہی نشان پڑ گیا, اور کہا کہ خواب یہ بتا رہا کہ تم عرب کی ملکہ بننے کے بارے میں سوچ رہی, اور تمہارا خیال ہے کہ مدینہ والے مسلمانوں کے رسول سے تمہاری شادی ہو جائے. یہ ساری چیزیں جمع ہوگی. میں نے صفیہ پیغمبر اسلام سے درخواست کی کہ میں آپ ہی کے گھر میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں. چنانچہ خیبر کے میدان پیغمبر جناب صفیہ کو جو آزاد ہو چکی نتا کے ذریعے سے اپنی ازواج میں قرار دیا, اور پھر اسی رات کو وہ واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام اپنے خیمے میں تشریف لے تو صفیہ کے دونوں رخسار کا نشان دے, ایک پہ سیاہی کا نشان, ایک پہ خراش وہ نکلنے کا نشان, اور وجہ پوچھی تو وجہ پچھلی تصاویر میں آ چکی. ایک نشان کی وجہ تو یہ بتائی کہ یہ اس تماشے کا نشان جو میرے شوہر نے میرا خواب سن کے مجھے مارا تھا, اور دوسری خراب اتنی تفریح کا انداز کہ جس وقت علی نگر خیبر کو اکھاڑا تو وہ سخت اس پر ہم عورتیں بیٹھی, وہ سخت مرتبہ اس طرح ہلا کہ ہم سب زمین پہ گرے, اور سخت ہے سونا میرے رفتار کے اندر خود گیا کہ سرکت علی کے اثرات ہیں جو کائنات کی ہر شے کے مرتب ہوئے. جناب صفیہ پیغمبر اسلام کی زوجہ بنی, ہم سب کی ماں قرار پائی, اور اگر یہ بتا دوں کہ اس وقت جناب صفیہ کی عمر صرف 17 سال تھی, اور یہ جناب صفیہ کی تیسری شادی, یہ سردار خیبر یہ جناب صفیہ کی دوسری شادی جو اسی سال ہوئی, اسی سال زیادہ عرصہ نہیں گزرا, اور اس سے پہلے جب جناب صفیہ مدینے میں رہتی تھی اپنے باپ کے پاس تو وہاں پہلی شادی ہوئی تھی, شوہر سے تعلقات کچھ جوار نہ ہوئے تو ان کے بعد طلاق دلوا کر خیبر کے سردار سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی. 17 سال کی عمر ہے اور پیغمبر کے نکاح میں آئی, اور یہ پیغمبر سے ان کا نکاح ان کا تیسرا نکاح, اور بعد یہ اس مقام پر پہنچا کہ جس دن پیغمبر اسلام کا انتقال ہوا 28 سفر, تو سب سے زیادہ غم انہوں نے کیا, اور پیغمبر کے انتقال سے کچھ پہلے یہ اتنا رو رہی تھی دار و سفا کہ بعض لوگوں کو شک ہو کہ کہیں یہ بناوٹی رونا تو نہیں ہے معاذ اللہ. تو پیغمبر نے آنکھیں کھولی اور اپنی بیویوں سے کہا کہ جو کچھ بھی میری بیوی صفیہ کر رہی جو خلوص سے دل کے ساتھ کر رہی وہاں آج اس کو اتنا غم ہو رہا, یعنی ایسا جناب صفیہ کا ماتم تھا کہ پیغمبر کی اور بیویاں بھی ایسا ماتم نہیں کر پائیں اور لوگوں کو دھوکہ ہونے لگا کہ یہ کہیں بنایا ہوا یا بناوٹی ماتم تو نہیں. جہاں بعض دیگر پیغمبر اسلام سے اتنی محبت کرنے لگی اور انہیں کے بارے میں تاریخوں میں وہ واقعہ کہ عورتوں کے اندر ہنسی مذاق تو چلتے رہتے, بعض اوقات پیغمبر کے گھر میں ان کو تانا ملتا تھا یہودن جو آپ کو مسلمانوں کا مزاج تو معلوم, اگر بھی یہ مسلمان ہو چکی اگر بھی یہ پیغمبر کی بیوی بن چکی لیکن چونکہ پہلے یہودی وہ اکثر ہوتا تو پیغمبر کے گھر میں ان کو دوسروں کی جانب سے تانا ملتا ہے کہ یہودن, یہاں تک کہ ایک پیغمبر اسلام نے ان کو روتے ہوئے دیکھے. ادھر کہے صفیہ کیا بات, اب تک صفیہ نے یہ چیزیں چھپا کے رکھی لیکن آج پیغمبر یہ سوال کر رہے ہیں تو جناب صفیہ نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول روز روز کی بات کھلا 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 روز آنا جب کوئی بات ہوتی مجھے یہودن کا تانا بھی دیا جاتا. تو پیغمبر اسلام نے کہا تم بھی پلٹ کے جواب دیا کرو اور کہا کرو اچھا جناب صفیہ جناب ہارون کی نسل میں سے تھی, یہ ذہن میں رہے جس طرح ہمارے زمانے کے امام کی والدہ جناب عیسیٰ کے وسیع موسیٰ کی نسل میں سے, اسی طرح سے جناب صفیہ جناب موسیٰ کے بھائی ہارون کی نسل میں سے تھی اور موسیٰ اور ہارون بھائی. تو پیغمبر نے کہا کہ کوئی تمہیں یہودن کرے تو پلٹ کے جواب دیا کرو کہ کہا کرو کہ پہچانو مجھے, میں وہ ہوں جس کا نام ہارون جس کا باپ چچا اور جس کا شوہر محمد ہے, میرا مقام تم سب سے زیادہ بلند ہے. یہ پیغمبر نے جواب ان کو سکھایا کہ اس طرح سے جب تمہارا باپ اتنا عزیز تمہارا چچا اتنا عزیز تمہارا گھر اتنا بڑا تو کوئی بھی پیغمبر کے گھر کوئی بھی اپنے بزرگوں کے حوالے سے صفیہ کے مقابلے پہ نہیں آ سکتی. تو کہہ دیا کرو میرا باپ کون میرا شوہر کون میرا چچا کون. اور پھر قرآن کی روایت نازل ہوئی ولا تنابذوا بالالقاب, اے ایمان لانے والو ایک دوسرے کو پورے نام سے نہ پکارا کرو. یہ جناب صفیہ کی وجہ سے آیت نازل ہوئی ہے, اتنی وفادار پیغمبر اسلام کی بھی. لیکن یہ ساری تفصیل میں نے کیوں بتائی, ایک تو میرا طریقہ کار کہ دوران تفریح جب پیغمبر کی کسی بیوی کا ذکر آ جاتا تو وہ کیسے ان کی رسول سے شادی ہو تو وہیں پہ میں تھوڑا ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. ہو سکتا کہ سیرت رسول مکمل ہونے کے بعد ہمیں موقع نہ ملے کہ ہم پیغمبر کی اقوات کے عنوان سے الگ ایک تقریب کریں, تو تقریباً اور ہر بیوی کے حالات اسی مقام پر آ گئے جہاں ان کا نکاح رسول سے ہوا. مگر جناب صفیہ کے سلسلے میں ایک اور خصوصیت اور وہ یہ کہ ایسی وفادار اور ایسی اقتدار بڑھانے کی خاطر پیغمبر اسلام سے ان کا نکاح ہو تو ایک مرتبہ جب یہ رخصت ہو کے پیغمبر کے خیمے میں آئے اور پیغمبر رات کو وہی جو ابھی آپ نے تفصیل سنی دونوں زخموں کے بارے میں سوال کرتے صبح جب پیغمبر اپنے خیمے سے باہر نکلے تو حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھ حضرت ابو ایوب انصاری سارے مسلمان آرام کر رہے کیونکہ خیبر فتح ہو گیا دشمن ختم ہو. ابو ایوب انصاری ننگی تلوار لے کے میرے خیمے کے اوپر چکر لگا رہے ہیں. پیغمبر اسلام کو ظاہری حیرت ویسے تو ان میں رسالت میں سب کچھ کہا کہ ابو ایوب یہ کس لیے کے رسول مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کو کوئی نقصان پہنچ جائے, اس لیے میں ساری رات آپ کی حفاظت کا انتظام کیا اور یہ سوچا کہ ذرا بھی آپ کی آواز بلند ہو تو میں فوراً خیمے میں داخل ہو جاؤں. اب سوال یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو یہ فکر و پریشانی کیوں ہوں کہ پیغمبر کی حفاظت کے لیے اس رات میں جب پیغمبر جناب صفیہ کے ساتھ خیمے میں تشریف لے گئے ساری رات پہلا کیوں دے رہے ہیں؟ وجہ اسی دن ایک واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے سارے مسلمانوں کو ذرا الرٹ کر دیا تھا, ہوشیار کر دیا تھا, چوکنا کر دیا تھا. اگر جو پیغمبر نے کہا کہ ابو ایوب تم نے بلا وجہ سے احمد کی ایسی بات نہیں لیکن خدا تمہیں اجر کثیر اور خیر عطا کرے دعا دے کر ان کو رخ سکتی ہے. واقعہ کیا پیش آئے؟ واقعہ یہ پیش آئے کہ اسی دن کچھ یہودن عورت روکے کے ذریعے پیغمبر کو زہر دیا تو سارے مسلمان یہودی عورتوں کے بارے میں ایک مرتبہ چوکنا ہو گئے تھے. جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں مشہور کہ وہ اپنے دین کو پھیلانے کے لیے بھی اور اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اپنی عورتوں کو استعمال کیا کرتے ہیں. فحاشی، بے حیائی اور بے غیرتی وہ ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی، اور اسی طرح سے وہ ہمیں بھی بے غیرت بنا کر چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی تباہ ہو جائے۔ تو یہودی اپنے دین کی تکلیف کے لیے اپنی عورتوں کو بھی استعمال کرتے، اور خیبر کے میدان اس یہودین پیغمبر کو دھوکہ دینے کی کوشش بھی کی، چنانچہ اب سارے مسلمان ہوشیار ہو گئے، خصوصاً حضرت ابو ایوب انصاری جناب صفیہ کے بارے میں کہ جس کا باپ دشمن رسالت، جس کا چچا دشمن رسالت، جس کا بھائی دشمن رسالت اور جس کا شوہر دشمن رسالت۔ تو جب ایک عام عورت پیغمبر کو جہر دے رہی صفیہ کے بارے میں بھی ہوشیار رہنا، وہ پیغمبر اسلام نے پھر ان کو مطمئن کیا۔ اچھا وہ عورت کون ہے؟ اسی تفصیل میں ایک اشارہ تو ہوا، مرحب کی بھتیجی، یعنی مرحب سردار خیبر کے چھوٹے بھائی حارث کی بیٹی، زینب اس کا نام، اس کا باپ بھی خیبر میں مارا گئے حارث، اس کا چچا اور ایک نہیں تین چچا، مرحب چچا یا پھر دوسرا چچا انتر تیسرا چچا، جس کا باپ مارا گیا جس کے تین چچا مارے، جس کا شوہر سلام، یہ زینب کا شوہر۔ اب اتفاق سے یہی سلام وہ آدمی جو جناب صفیہ کا پہلا شوہر ہے، اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، تو سلام اس کا شوہر وہ بھی خیبر میں مارا گیا۔ تو خاندان کے پانچ آدمی جن میں سے شوہر اور باپ، عورت کے لیے کتنا تھی، تو زینب بظاہر بالکل پیغمبر اسلام کی فرما برداری اور اطاعت کی، دل میں اس کیلے کو چھپا کے بیٹھے، اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ میری بڑی خواہش کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ تو نہیں آ سکی، میں کھانا تیار کرا کے آپ کے خیمے میں بھیجوا دوں۔ ادھر اس نے مسلمانوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اگر کسی جانور کو پتا سے بھجوایا جائے تو رسول کو جانور میں گوشت، بھیڑ اور بکری سب سے زیادہ کون سا حصہ پسند، تو وہ ہر ایک کو معلوم کہ دس جانور کا دس پیغمبر اسلام کو زیادہ پسند، چنانچہ مسلمانوں نے بتایا۔ اس میں اس پوری بکری جسے یہ سوا کر کے پکوا کے بھجوا رہی تھی، اس پوری بکری ظاہر آلود کیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس کے دس اس میں تو کثیر مقدار میں زہر ملا دی، اور پھر پیغمبر کے لیے اس کھانے کو بھجوا دیا۔ اللہ کا رسول علم رسالت سے جانتا کہ آپ دیکھیے یہ سارا مسلمانوں کا متفقہ کا مسئلہ، کہ کبھی مصحف کا تقاضا ہوتا کہ زہر آلود لکنا اٹھایا جائے، پیغمبر کے سامنے بھی بہرحال ایسا کھانا آ تو گیا، بعد میں اگر اولاد پیغمبر میں کئی اماموں کے سامنے اگر یہی چیز سنت بندھن کی آتی رہی تو کوئی حیرت و تعجب کی بات نہیں، پیغمبر ایک لقمہ اور اپنی سنت کے مطابق تو اس فن کے دس میں سے ایک لقمہ لیا۔ اللہ کا رسول تنہا کھانا نہیں کھاتا، جتنے لوگ سامنے تھے سب سے دعوت، اور پھر اس نے بولا سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ بڑھا، پیغمبر اسلام لقمے کو اپنی بہن کے قریب لا۔ ایک روایت یہ ہے کہ باقاعدہ پیغمبر نے لقمہ اپنے منہ میں رکھ لی، ذرا چلایا اور سوکھ دی، اور کہا مقبوم یہ زہریلا محسوس ہو رہا کوئی اسے نہ کھائے۔ ادھر بشر ابن عبداللہ ایک روایت یہ کہ یہ جملہ سننے پر جو کاتا گوشت کھا چکے، مگر ایک اور روایت جو ناسخ التواریخ میں اور شاید جو زیادہ قرین عقل کہ انہوں نے ایک ہی لقمہ لیا، ادھر رسول نے لقمہ منہ میں رکھا، ادھر انہوں نے لقمہ منہ میں رکھا، پیغمبر نے لقمے کو باہر نکالا، انہوں نے باہر نہیں نکالا کھا لیا، اور پھر جب پیغمبر نے باہر نکالا لقمے کو تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ یہ زہریلا ہے کوئی اور ہاتھ نہ بڑھا، انہوں نے بشر نکالنا کے رسول میں تو یہ لقمہ کھا چکا ہوں، اور اس لیے کھا چکا ہوں کہ مجھے بھی محسوس ہوا کہ اس کا ذائقہ صحیح نہیں، لیکن میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے میں اس لقمے کو خوب دوں یہ آپ کی توہین ہو جائے گی، آپ کے لیے ناگواری ہوگی، آپ کو اذیت ہوگی، آپ کو اذیت نہ پہنچے چاہے مجھے کتنا ہی نقصان پہنچ جائے، کہ ذرا میرے بالک کی ایک منزل ضرور بھیجے محمد والے۔ اب نتیجہ یہی نکلا کہ بشر اس تحریر لقمے کو کھا کے شہید ہو، جناب پیغمبر اسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو بلا کے لاؤ جس نے یہ کھانا بھجوایا، عورت آئی، پیغمبر نے پوچھا کیا سبب ہے کہ تم نے کھانے کو زہریلا بنایا، اور کہ آپ ہمارے خاندان کے اتنے لوگوں کو قتل کرا دیا، میں نے یہ سوچا پتا نہیں آپ سچے رسول ہیں یا نہیں، اور اس لیے میں زہر آلود کھانا بھجوایا کہ اگر آپ سچے رسول ہوں تو ظاہر ہم وہ کھانا نہیں کھائیں. اور اگر آپ سچے رسول نہیں ہوں گے تو میرے بزرگوں کے انتقام یہاں پورا ہو جائیں گا. پیغمبر اسلام نے کہا جا میں نے تجھے معاف دیا, یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا گیا. لیکن جب کچھ دیر کے بعد جناب بشر کے بارے میں اطلاع, جنہیں لوگ وہاں سے اٹھا کے ان کے خیمے میں لے گئے, پیغمبر کو اطلاع ہے کہ وہ شہید ہو گئے. تو اب بعض علماء کہتے ہیں اس کے باوجود پیغمبر نے زینب نامی یہودا کو مارا تھا, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اب اسے گرفتار کرایا اور گرفتار کرا کے بشر نامی شہید مسلمان کے وارثوں کو اس عورت کو ان کے حوالے کر دیا. یہ تمہارے باپ کی قافلہ, تمہاری مرضی. جو حکم اسلامی, جو ایک مومن بھی کسی کو قتل کرے تو جو قانون جاری ہوگا, اور اس کے وارثوں, ان کے وارثوں اس عورت کو قتل کیا. فقط لڑائی کے بعد دو آدمی یہودیوں میں مارے گئے, ایک صفیہ کا شوہر کرانا, وہ بھی ایک مسلمان کے بدلے, اور ایک حارث کی بیٹی مرض کی بھتیجی زینب, وہ بھی ایک مسلمان کے قتل کے بدلے. اور اس کے علاوہ احمد پیغمبر نے کسی کے لیے کوئی حکم جاری نہیں کیا. یہاں پر ایک روایت اور ملتی تھی کہ جب خیبر کی لڑائی کے تقریباً چار سال بعد 11 ہجری میں سفر کے مہینے پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو انہیں شہید ہونے والے مسلمان کی والدہ پیغمبر کی عیادت کو آئی چار سال بعد. تو پیغمبر نے کہا تھا کہ اے عمر بشر, اے بشر کی ماں, تیرے بیٹی اور میں نے خیبر کے میدان میں جو ریت روکنا لیا تھا, ریت نوالا, تیرا بیٹا وہی دنیا سے رخصت ہو گیا, لیکن اس کا اثر اب تک میرے جسم میں ہے, اور ہر سال یہ زہر میرے جسم کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاتا جاتا, لیکن اب تو وہ وقت آ گیا کہ اس زہر نے میرے جسم کی تمام رگوں کو توڑ کے رکھ دیا. چنانچہ علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا اور اس روایت کہا, اسی لیے مشہور ہے کہ پیغمبر کی شہادت بنی یہودیہ کے دیے ہوئے زہر سے ہوئی ہے. آج اس کے بعد خیبر کا واقعہ مکمل ہوا فقط ان آخری جملوں کے ساتھ. بہت جلدی جلدی یہ بات مجھے کہنا پڑ رہی, بڑا تفصیل طلب رہی ہے حصہ جو آخر تقریر میں آ رہا, شاید سارے آئندہ اس کو میں مختصراً پھر دوں گا. یہ سارے واقعات تشکیل پا رہے ہیں کہ پیغمبر کو اطلاع ملی, ہمیشہ سے 72 مسلمانوں کا قافلہ آ گیا. 72 مسلمان کون؟ خیبر کی لڑائی تقریباً 14 سال پہلے, جس سال مکے میں شہزادی کی ولادت ہوئی, اس سال پیغمبر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مولا کے بڑے بھائی جہاں بڑے تیار کی قیادت حبشہ میں بھجوایا تھا, کیونکہ وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا, اور کہا تھا کہ تم وہاں زیادہ آرام سے اپنے دین پہ عمل کر سکتے. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو تو خیبر کی لڑائی کے بعد پیغمبر اپنے صحابی جناب عمر کو, جنہیں اردو ادب میں عمر و عیار کہہ دیا گیا, معاذ اللہ, جناب عمر ابن امیہ کو اپنا قاصد بنا کے حبشہ بھجوایا. اور دو پیغام, ایک ام حبیبہ سے نکاح, اور پھر جعفر تیار کے لیے دوسرا پیغام کہ اب مدینے آ کر ہم سے ملو, حبشہ کی ہجرت ختم ہو. جب یہ پیغام حبشہ پہنچا تو وہ لوگ تیاری کر کے وہاں سے چلے. حبشہ اور مدینے کے بیچ میں سمندر, بناتے وہ سمندری راستے سے آ, اور ان کے ساتھ 6 آدمی اور تھے. 6 کون؟ ابو موسیٰ اشعری کا نام تو ہر مومن جانتا, ان کا تعلق یمن کے قبیلے بنو اشعر سے تھا. ان لوگوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کیا, پھر 6 آدمی کشتی میں بیٹھ کر یمن سے مکہ آ رہے تھے. ہواؤں کا رخ بدل گئے, بجائے کشتی مکہ آنے کے حبشہ نکل گئے. وہ حبشہ پہنچے, جہاں بڑے تیار میں ان کو اپنے ساتھوں کے 6 آدمی تقریباً 14 سال بٹھی رہے. آج جب جہاں بڑے تیار مدینے آ رہے تھے تو وہ 72 آدمی بھی ان کے ساتھ جو مکے سے حبشہ گئے تھے, اور یہ یمن کے 6 جن کا نام ہے اشعریین, یہ 6 بھی آ گئے, کیونکہ یہ اصل میں تو مکے ہی آنا چاہ رہے ہیں. ہوا نے ان کی کشتی کو حبشہ پہنچا دیا. یہ لوگ مدینے پہنچے, وہاں اطلاع ملی کہ رسول تو آپ خیبر میں, بلا توقف ایک منٹ بھی انہوں نے قیام نہیں کیا, اور سیدھا وہاں سے خیبر, یہاں تک کہ اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آ گئے کہ ہمیں پہلے رسول سے ملاقات کرنا. چنانچہ جعفر تیار کی بیوی اسماء بنت عمیر, جو بعد میں تاریخ اسلام میں بہت نمایاں شخصیت بنی, وہ بھی اس لیے اپنے شوہر کے ساتھ خیبر کے میدان میں آئے. اور یہ 72 آدمی حبشہ والے اور 6 آدمی یمن والے, جب یہ 78 آدمی خیبر میں پہنچے تو یہ عین وہی دن کہ خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا, مال غنیمت تقسیم کیا جا رہا, اور پیغمبر نے ان کو آتا دیکھا. تو نہ صرف یہ کہ بعد میں مال غنیمت میں ان کا پورا پورا حصہ تھا رعایت پورے خلوص کے ساتھ پورا پورا حصہ دیا, بلکہ ایک عجیب جملہ تھا مدرسوں کی برکت سے ہمارا بچہ بچہ یہ جملہ جانتا تو ہے لیکن پھر بھی موضوع ہے تو بیان کرنا. جس وقت پیغمبر کیا بڑے تیار تھے, جناب زینب کے خسرو کیا بڑے تیار, میرے مولا کے بڑے بھائی کیا بڑے تیار, جناب عباس علمدار سے پہلے کے وہ علمدار جن کے بعد وہ قلم ہوئے اور جنت میں انہیں دو پر پتا ہوئے وہ جا بڑے تیار. جب خیبر کے میدان میں پہنچے, اب یہ روایت اور تاریخ کی نہیں, امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت, وہ امام جن کی بہت کم روایتیں آپ نے سنی, ہم خاص ان کی روایت کہ پیغمبر 12 قدم آگے بڑھ کے گئے اور جا کر تیار کا استعمال کیا, اپنے گلے سے لگا کے پیشانی کو چھوا اور کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے ہونا اشد و سرور جو قدو میں تیار جاتا اور فتح اللہ ہے اللہ عقیم کا خیبر. اے جعفر, یہ چاروں امام کے جملے, اے جعفر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج میں کس خوشی کو بڑی خوشی سمجھوں, کون سی خوشی بڑی خوشی, تیرے بھائی علی کے ہاتھ میں خیبر کا فتح ہونا یا تیرا آ کر مجھ سے ملاقات کرنا. پیغمبر یہ دو خوشیاں برابر بنا دے رہے ہیں. جو خدو میں کا جعفر, اے جعفر تو میرے پاس آیا اور اللہ ہے اللہ علی کا خیبر یا تیرے بھائی نے خیبر فتح کیا اللہ کی مدد سے, یہ دو خوشیاں بالکل برابر تھی. اپنے پاس بٹھایا جعفر تیار کو, بار بار اظہار خوشی کیا, مال غنیمت میں پورا حصہ دیا اور اس کے بعد کہا کہ اے جعفر اتنے سال کے بعد تو میرے پاس آیا اور اتنا عظیم جہاد کر کے 14 سال اسلام کی خاطر ایک جنگل میں اور ویرانے میں, اب ایسا بچے والوں کے لیے بالکل نیا ماحول, اب میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں, ایسا تحفہ جو دنیا اور آخرت کی ہر شہر سے زیادہ, اور بار بار رسول نے کہا ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں, کہ سارا لشکر اسلام گردن اٹھا اٹھا کے دیکھنے لگا کہ سونا دیں گے یا چاندی دیں گے, ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال, مگر پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ رسالت تو امامت کی نگاہ یہ سونا یہ چاندی یا سرفی یہ جواہر یا ہیرے یہ موتی کوئی حیثیت نہیں رکھتے, اور رسالت اور امامت کی نگاہ میں تو پہنچا کہا کہ اے جا کرے تیار میں تجھے ایسی نماز عطا کر رہا ہوں 4 رکعت نماز کہ اگر تو اسے روز پڑھے اگر تو اسے روز ادا کرے تو اتنا اجر و ثواب ملے گا, یہ دنیا اور آخرت کی کسی چیز کا یہ اجر و ثواب نہیں, اور اگر ایک دن چھوڑ کے پڑے تو جن دو دن تم نے نماز پڑھی ان کے بیچ کے سارے گناہ تجھے معاف کرے گا, خدا تیرے گناہ معاف کرے گا, اگر ہفتے پڑھے گا تو پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جایا کریں گے, مہینے پڑھے گا تو ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے گناہ معاف ہوں گے, اتائیے کہ سال بھی اگر پڑھے تو ایک سال سے دوسرے سال سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اس کے بعد القربۃ الوسطیٰ مرحوم آیت اللہ عظمیٰ آغاز تعلیم سبا تباہی کا جملہ جس پر آغاز کوئی نے بھی تاکیدی نوٹ لکھا, اور وہ یہ کہ سال میں اگر انسان ایک دن پڑھنا چاہے تو 15 شعبان سے زیادہ فضیلت کی کوئی رات نہیں نماز جعفر تیار کے لیے. آج شب 14 کل شب 15 کتنا حسین اجتماع ہو گیا گفتگو اور اس گفتگو پہ عمل کرنے کا, کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر آمان تک کتنا کتاب میں لکھ دیا گیا وہی انجام پاتی, ہمارے تمام مستحدین کو متفقہ کا فتوا کہ نماز جعفر تیار روز پڑھی جائے تو سبحان اللہ, ورنہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن اور وہ جمعہ ہو تو کیا کہنا, ورنہ کم سے کم مہینے میں ایک دن اور ورنہ کم سے کم سال میں ایک دن اور وہ شب 15 شعبان, اس سے زیادہ افضل اس نماز جعفر تیار کے لیے اور کوئی شب نہیں قرار دی گئی ہے. نماز جعفر تیار اس کا طریقہ آپ کو مفاتی ہو جنا سمے تقریباً تمام اہم کتابوں میں مل جائے گا. اس کے بارے یہاں تک کہا گیا کہ اگر ایک انسان اپنی نافلہ نماز کو نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھے تو ڈبل ثواب ملتا, یعنی نماز شب پڑھنا پہلی جو 4 رکعت نماز جعفر تیار کے طریقے سے پڑھنی نماز شب بھی ہو گئی نماز جعفر تیار بھی ہو گئی, مغرب اور عشاء کے بیچ میں 4 رکعت نماز نافلہ مغرب پڑھنا ہے, جعفر تیار کی نماز کے طریقے سے پڑھے دونوں کو ثواب مل گیا, بلکہ ایک عجیب مسئلہ آتا جس پر آپ فی الحال عمل نہ کیجیے گا کیونکہ وقت نہیں اس کو سمجھانے کا. یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی اپنی قضا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز جعفر طیار کے طریقے سے پڑھ لے تو دونوں کا ثواب مل سکتا ہے. بلکہ بعض مجتہدین نے کہا نماز قضا کوئی پڑھ رہا ہے اور جعفر طیار کی نماز کو اس میں ملا دے اس کی بھی اجازت ہے. مگر قضا اور قضا کا مسئلہ بعد میں کسی موقع پر فی الحال مستحب نماز میں شامل کیا جا سکتا. اور نماز جعفر طیار کا اگر کل کوئی مرد مومن پڑھنا چاہے, اگر کوئی کوئی مومنہ پڑھنا چاہے کتاب کو دیکھنے دیکھیں گے لیکن مختصر دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز مثل نماز پڑھے, دو رکعت نماز پڑھی تو دوسری دو رکعت نماز پڑھی. لیکن باقی سارا طریقہ ایک ہی جیسا, صرف 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس میں زیادہ پڑھا جاتا. اب 300 مرتبہ بھی اس طرح کہ ہر رکعت میں 75 دفعہ, تو پہلی رکعت میں 75, دوسری رکعت میں 75, 150 مرتبہ تسبیحات ارباب نے پہلی دو رکعت میں پڑھی اور پھر دو رکعت نماز صبح کی طرح سے نماز پڑھی 75 75, اس میں بھی 150 رکعت یہ تسبیحات ارباب ہو گئے. اور وہ 75 کس طرح سے, جب الحمد دوسرا سورہ ختم کرے اور رکوع میں جانا چاہیں اس سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات ارباب پڑھے, پھر رکوع میں گئے, رکوع کی دعا پڑھ لینے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات ارباب پڑھے, یہ 15 اور 10 25 ہو, پھر کھڑے ہوئے سامنے اللہ علیہ من حمدہ تھا اور 10 مرتبہ اور تسبیحہ کے ارباب پڑھی, یہ 35 ہو گئے. پھر سجدے میں گئے, سجدے کی دعا پڑھی سبحان اللہ سبحان ربی اعلی و بحمدہ, پھر مزید 10 مرتبہ یہ تسبیحہ کے ارباب پڑھی, یہ 45 دفعہ ہو گئے. اس کے بعد اس کے میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھ اور اس کے ساتھ 10 مرتبہ تسبیحہ کے ارباب پڑھی, یہ 55 ہو گئے. پھر دوسرے سجدے میں گئے سبحان ربی اعلی و بحمدہ کے بعد 10 مرتبہ پڑھی, یہ 65 ہو گئے. اس کے بعد اس کے میں اور اللہ کہنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ اور تسبیحات کے ارباب پڑھی, یہ 75 ہو گئے. پہلی رکعت میں اس طرح, دوسری رکعت میں اس طرح, پھر جو دو رکعت کے بعد نماز مکمل پھر دوسری نماز اس میں بھی اس طرح 75 75, تو یہ 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ یہ نماز جہاں پڑھے تھے. اگر آپ ہر رات یا نافلہ مغرب یا نماز شب میں پڑھ سکیں تو سبحان اللہ, ورنہ شہر جمعہ یا روزے جمعہ, ورنہ کم سے کم مہینے کا پہلا جمعہ, ورنہ کم سے کم کل والی رات, اس میں تو اس نماز کو فراموش نہ کیجیے گا. یہ بات خیبر کی فتح کے موقع پر پیغمبر جعفر طیار کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے, جب پیغمبر نے ان کو تحفہ دے دیا تو اب جناب جعفر طیار نے کہا اللہ کے رسول اب اچھا کے بادشاہ نجاشی آپ کے لیے کچھ تحفے بھجوا رہے, وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. سارے تحفے دیے, ان میں ایک چادر جو بہت ہی قیمتی چادر, سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چادر, جیسے ہی پیغمبر کے ہاتھ میں وہ چادر آئی پیغمبر نے کہا یہ تحفہ میں اسے دوں گا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا اور خدا اور رسول اس سے محبت کیا کرتے. اب سب لوگ پھر ایک مرتبہ حیران ہوئے, یہ خیبر فقط علم ہی کے موقع پہ یہ جملہ نہیں, چادر بھی عطا ہوئی اور یہ جملہ کہا گیا. علامہ مجلسی حسین فتح الیمانی کے حوالے سے, یہ راوی اس کے حسین فتح الیمانی روایت لکھ رہے, اتنا کہا پیغمبر اور سب نے جتنے بھی اصحاب رسول گردنیں کھڑی کر کے دیکھنا شروع کیا چادر کس کو ملتی. اور آج بھی وہی ہوگا کہ علی یہاں پہ نہیں سب طرف نگاہیں تیری, پیغمبر اسلام نے بھی سب کو دیکھا لیکن کسی جانب توجہ نہ دی. کہا علی کہاں, ہمارے یاسر سنتے اور کتاب ارے سرسبہ میرے مولا کو لے کے آئے, پیغمبر نے چادر علی کو عطا. عالم کے ساتھ یہی دو سندیں پیغمبر نے دی کہ جو حب اللہ و رسول ہوں میں جو حب اللہ و رسول ہوں, اور آج چادر کے ساتھ بھی یہی جملہ کہا کہ علی نے چادر لی. خیبر سے جب علی مدینے پہنچے, اب بہت بات میں جملہ میرا موضوع یہاں مکمل ہوگا, خیبر کی لڑائی کا یہ آخری واقعہ اب صرف اتنی سی وضاحت کر دوں کہ جب پیغمبر خیبر سے واپس جا رہے تو دو موجودے دے جائے, ایک موسیٰ کے لیے دریا شگافتہ ہوا پیغمبر کے لیے بھی وہ واقعہ دیتا, دوسرا سورج پرتنے کا واقعہ خیبر سے واپسی میں ہو اگلے سال, اور پھر پیغمبر بدر پر اور بدر کے معاملات کو طے کر کے مدینے گئے. تو خیبر کا موضوع آج مکمل ہوا, صرف ایک اور چیز نامکمل رہ گئی, خیبر کی لڑائی کی اطلاع مکے والوں کو بڑی گفتگو, کوئی بتائے کہ خیبر نے کیا گزرا اور عجیب طریقے سے اس کی اطلاع پہنچی. اگر یہ سارا موضوع ان شاء اللہ آئندہ سال بشرط حیات و توفیق پروردگار. ماہ ربیع الاول کے اختتام میں جب یہ منگل منگل کا سلسلہ شروع ہو اور تقریر نمبر 115 ہو تو بس یہاں سے میں موضوع کو آگے بڑھاؤں. خیبر کی حد تک واقعات مکمل ہو گئے لیکن علی کا یہ واقعہ کیونکہ نامکمل ہے اس کا اگلا جز مدینے میں مکمل ہوا. اس لیے صرف اس واقعے کو مکمل کرنے کے خاطر مدینے والا حصہ بھی ابھی سے سنا دوں اور پھر اس کا 17 تقریر جن میں پہلی تقریر جنگ خندق سے رسول کی واپسی اور آخری تقریر خیبر میں علی کو چادر عطا کرنا یہ 17 تقریروں کا عنوان تھا. بڑی زحمت آپ حضرات کو ہوئی اور ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی تھکائی جبکہ بیچ میں کراچی موسم کی انتہائی شدید سردی کی لہروں لپٹا ہوا تھا اور پوری زندگی معطل تھی. لیکن یہاں دو بات شروع کی تقاریر میں بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ ڈیڑھ گھنٹے تک اس موسم میں کون سنے گا گفتگو, ڈیڑھ گھنٹے کی تقریر کر دی. میں نے بھی ایک آدھ مرتبہ یہ اشارہ دیا لیکن پھر جب یہ دیکھا کہ صاحبان ایمان شوق کے ساتھ آ رہے ہیں تو میں نے بھی سوچا کہ کسی طرح سے واقعات زیادہ سے زیادہ بیان اور آپ حضرات کی سیرت اگر سوال کے حقدار ہوں تو آخری رسول کا ذکر آپ کس طرح سے سن رہے ہیں اس کا جواب آپ کو آخری ایمان ہی کی بارگاہ سے ملے گا. ان کی جد کا تذکرہ اور تو کہ رسول کے جہاد کو وہ مکمل کرنے والے ہیں لیکن بس یہ سن لیجیے خیبر کی لڑائی فقط فضائل علی ہی کا نام نہیں, خیبر کی لڑائی کا آخری واقعہ فضیلت فاطمہ بھی بن گیا, شہزادی کا ذکر بھی اس میں آ گیا جبکہ شہزادی مدینے میں تھی. اور وہ اس طرح کہ یہ جب توحفہ علی کو ملا جب علی مدینے گئے تو گھر بعد میں گئے, پہلے بازار مدینہ میں تشریف لے گئے, سنار کی دکان میں پہنچے, یہ چادر جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی اور مرد سونا نہیں پہن سکتا, بعض علماء نے کہا سونا اور بھی نہیں سکتا یعنی کمل یا لحاظ سے سونا وہ بھی ذرا مشکل. میرا مولا بازار مدینہ میں گئے سنار گھر گھر کی دکان پہ گئے اور کہا کہ اس چادر میں سے جتنے سونے کے تار ان سب کو نکال دیں, اس کثیر تعداد میں سونے کے خاص سے اس کثیر تعداد یہ 1000 مثال فقط ان تاروں کا ان دھاگوں کا وزن ہوا جو اس چادر میں شامل ہے. 1000 مثال 3500 گرام سونا بنتا, 3500 گرام سونا یہ فقط اس چادر میں ایک انسان کی نیت ایک انسان کے خون بہا 5-6 لاکھ کے قریب بات جا کے شاید پہنچ جائے. خیر اس کثیر تعداد میں سونا نکلا, علی نے سونے کے تار اسی کے ہاتھ میں ہزار دکھا لیا. اور جیسا کہ آپ کو معلوم کہ خیبر کے جہاد میں علی کو جتنا مال غنیمت ملا وہ گھر میں نہیں داخل ہوگا, علی گھر میں داخل ہونے سے پہلے وہ سب صدقہ کر کے آئے, صرف یہ سونا رہ گیا, سونا جیسے ہی ملا پھر علی نکلے گھر نہیں جا رہے. فاطمہ بھی ہے, حسن بھی ہے, حسین بھی بابا کا انتظار, مگر علی دولت دنیا لے کر اپنے مکان کی تحریر کو طے نہیں کرنا چاہتے. پھر جب یتیموں اور بیواؤں کے محلے میں جو خبا میں رہتی یہ ساری کی ساری دولت 6 لاکھ روپئے ایک آدمی ایک وقت میں کھڑے کھڑے سے پیل کر گئے تو چھوٹی موٹی بات نہیں. چنانچہ جب علی خالی ہاتھ ہو گئے گھر میں آ گئے, سارا لشکر اسلام آ چکا, شہزادی نے شکر کا سجدہ ادا کیا علی کو خالی ہاتھ دیکھ کر, جب خدا کا شکر سونا چاندی ہمارے دروازے سے داخل نہیں ہوا, اہل بیت صاف اور چھو سے زیادہ سونے اور چاندی سے ڈرتے, جہاں دولت آئے گی وہاں حلف نہ آ جائے گا. سر ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں, ہمیں حلال دولت کے دائرے میں رہ کر حلال طریقے سے اسے استعمال کرنے کی اجازت دی گئی, لیکن مہارا ہے اتنی خطرناک چیز کے بار بار ڈرایا گیا. اب یہ بات تو ہو گئی, اگلا دن آئے پورے مدینے میں مشہور 1000 اسقال فقط چادر سے سونا نکلا 3500 گرام. جب علی مسجد میں گئے پیغمبر نے کہا اے علی اتنی دولت تمہیں مل گئی, آج میں چاہتا ہوں کہ اپنے بعض دوستوں کو لے کے تمہارے گھر میں کھانا کھاؤں, اور وہ دن آئے کہ جس دن علی کے گھر میں پاپا خیبر کا مال غنیمت بھی نہیں 1000 اسقال بھی نہیں, علی کے گھر کے روزے سب وہی پرانے والے, آج علی کے گھر میں پاپا اور پیغمبر کہہ رہے کہ 1000 اسقال تمہیں ملے تو آج تو تمہارے گھر میں بہت اچھے اچھے کھانے تیار ہوئے ہوں گے, میں تمہارے گھر آنا چاہتا ہوں. اب رسول علی تو سب کچھ جانتے لیکن یہ طریقہ ہے فضائل کو پھیلانے کا, میرا مولا کہے تو کیا کہ یہ تو نہیں کہہ سکتا سامنے سے کوئی آپ کی دعوت مانگ رہا اور وہ رسول یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اللہ کے رسول آپ تشریف لا لیجیے, اور ہاں کہے تو بہترین کھانے تو چھوڑے سوکھی روٹی اور سوکھے چاول بھی ابھی نہیں رکھ سکتے. پاپا ایک کھانا نہیں ہے گھر میں کھانے کا. سر جا کے خاموش رہے رسول آپ کا گھر تو گئے پتو یہاں راوی یہ تو آپ کو یہاں پہ پوری روایت ایک راوی تھی. وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے سلمان فارسی کو بلایا, ابو ذر غفاری کو بلایا, ہمارے یاسر کو بلایا, نحباب کو بلایا اور مجھے بلایا. پیغمبر نے انتخاب ہم پانچوں کا کیا اور کہا چلو آج علی کے گھر میں بہترین دعوت. پیغمبر آج شام بڑھا بڑھا کے لوگوں کو لے جا رہے ہیں, خیر سب علی کے گھر میں آئے, علی کے ساتھ آئے, کمرے میں جا کے بیٹھ گئے. برابر کا کمرہ حجاب کے ساتھ شہزادی کا. اب علی مہمان تو آ گئے, پریشانی اچھی جگہ آئے ہو جائے فاطمہ, لیکن فاطمہ سے بھی کہیں تو کیا کریں, اور اگر ایک دانا گندم گھر میں نہ لا سکا بیوی سے کیسے کہے کہ کھانا تیار ہو. مگر جب پہنچی تو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. دیکھا کہ عرب میں جو سب سے بہترین کھانا شریف یادوں کا سب سے بہترین کھانا ہوتا ہے شوربے میں روٹی کو بھگو کے ڈالتے ہرے لذیذ طریقے, اور اگر کسی شریر دو چار گوشت کی بوٹیاں پڑ جائے تو پھر تو کیا کہنا. میرے مولا نے دیکھا ایک پیالہ شریر سے بھرا ہوا اور گرما گرم شریر, اس کے اوپر کثیر تعداد میں گوشت رکھا جس میں سے مجھ کو زعفران کی خوشبو آ رہی. میرے مولا نے جب یہ پیالہ دیکھا اس کو اٹھائے لے کے پیغمبر کی خدمت میں گئے. پانچ صحابی ایک رسول ہر ایک مرتبہ کھانا شروع کی. پیغمبر نے کہا اے میرے صحابیوں اطمینان سے کھانا, پیٹ بھر کے کھانا, یہ خاص نعمت تمہیں مل رہی چنان کے جتنا کھانے کی طاقت اس سے زیادہ کھائے. مگر عجیب بات جتنا کھایا گیا پھر کھانا اتنا کا اتنا ہی. اب علی خاموش رسول فاطمہ کے حجرے میں آتے اور کہتے ہیں کہ فاطمہ بیٹی یہ موقع کہ اتنا لذیذ کھانا یہاں پھر کہاں سے آیا کیسے تیار کیا. تو کہا کہ بابا جس پروردگار کے توکل و بھروسہ کیا جاتا وہی پروردگار ہر خدمت کا عطا کرنے والا. میں نماز پڑھتے بیٹھی اور ایک مرتبہ میرے مصلی کے سامنے یہ کھانا آ گیا. پیغمبر باہر آئے, ابو ذر غفاری, سلمان فارسی, عمار یاسر, مقداد ابن اسود اور حذیفہ الیمانی جیسے صحابیوں سے کہا الحمدللہ, اس خدا کا شکر جس نے مرنے سے پہلے وہ دے اپنی بیٹی کے ذریعے سے وہ معجزہ دکھا دیا جو جناب زکریہ مریم کے پاس دیکھا کرتے. جناب مریم جناب عیسیٰ کی ماں, جو جناب زکریہ کی بھانجی, جناب زکریہ جن کا تذکرہ بھی سورہ مریم کے شروع میں جنہیں خدا نے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا, وہی یحییٰ جو ایک رقص کرنے والی عورت کی خاطر مسجد دمشق میں شہید کیے گئے, آج تک اس مظلوم کی شہادت کے وہاں آثار. تو جناب زکریہ خالو سے جناب مریم تھے, جناب مریم بچپنے سے اپنے خالو کے گھر میں پرورش پاتی. قرآن ہی یہ کہ جناب مریم کے گھر میں جب زکریہ آتے تھے تین قسم کے میوے دیکھتے تھے. اس نے کہا دیکھی مریم کہ تیرے پاس رزق کہاں سے آتا, تو جناب مریم یہی کہتی کہ یہ اللہ دیتا, ان اللہ یار یشا کے بغیر حساب, اور اللہ کسے چاہے بغیر حساب کے دیتا. آپ پیغمبر فخر کرتے آ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر الحمدللہ الذی, اس خدا کی تمام تعریف جس نے مرنے سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کے ذریعے سے وہی معجزہ دکھایا جو زکریہ نے مریم کے پاس دیکھا. کہ جب پوچھا یہ نعمتیں کہاں سے آئیں تو مریم نے کہا اللہ نے دی, اور اللہ اپنے بندوں کو بغیر حساب عطا کیا کرتا ہے. خدا کا شکر ہے میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے پروردگار نے اسی معجزے کی تکرار میرے سامنے کر دی. اب یہ آخری جملہ ہے آج کا, تین معجزے جو ماں قبل کی انبیاء سے ہیں خیبر کے واقعے میں دوہرا دیے گئے. عجیب بات, ایک جناب موسیٰ کے لیے دریا شکافتا ہوا, آپ نے سنا کہ خیبر نبی رسول کے لیے دریا شکافتا ہوا. دوسرا جناب موسیٰ کے وسیع یوشا ابن خان نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹایا, خیبر نبی علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹا. اور تیسرا جناب مریم کو اللہ نے محراب عبادت میں نعمت عطا کی, رسول کی بیٹی فاطمہ کو بھی خیبر کے حوالے سے اس معجزے کا موقع ملا. یعنی عجیب ہو گیا خیبر کا واقعہ, الگ وہ تو اہم ترین واقعہ ہے, لیکن رسول علی فاطمہ ان تین اہم ترین شخصیتوں کے لیے پروردگار عالم نے ماقبل کے انبیاء کے معجزوں کی تکرار کی. یہ ہے خیبر کا مکمل واقعہ. چھٹی تقریب کے بعد میں یہ اعلان کرتے ہوں کہ سال آئندہ کی 115ویں تقریب خیبر کی بھی ساتھی تقریب ہوگی کیونکہ فضل کے حالات آئیں گے, لیکن فی الحال یہ گفتگو مکمل ہو اور بس یہی عرض کرنا کہ وہ سوال میرے پاس کافی پرانے موجود ہیں, وقت نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. ایک ایک جملہ سوال یہ ہے کہ بیٹا اگر باپ کو حج کے پیسے دے تو کیا باپ کا واجب حج ہو جاتا ہے؟ جی ہاں, واجب حج اپنے پیسوں سے بھی ہو سکتا ہے, کوئی اور آ کے پیسے دے دے کہ واجب حج کیجیے تو دوسروں کے پیسے سے بھی واجب حج ہو سکتا ہے. دوسرا سوال, کچھ نوجوان یہ کہہ کر جمعہ نہیں پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, شرائط جمعہ آج کل نہیں, جبکہ کسی مستحق نے یہ فتویٰ نہیں دیا, اس کی کیا وضاحت؟ اس کی وضاحت ناکام نہیں, یہ غلط فہمی ہے کہ کسی مستحق نے یہ فتویٰ نہیں دیا. اگر بمبئی کے شیخ صاحب کے نزدیک جمعہ واجب تو مرجع علی قدر آیت اللہ محسن حکیم کے نزدیک رحمت امام میں جمعہ واجب تو چھوڑے مستحب بھی نہیں, رجا کے لیے سے پڑھنا پڑتا, اور آج کے مراکز میں بھی آیت اللہ ابن القاسمی یہی فرماتے ہیں واجب چھوڑے جمعہ مستحب بھی نہیں, غیبت امام میں جمعہ ثابت یا غیبت امام کا ہو. قرآن اور اقوال معصومین نے جمعے کی اہمیت آئی ہے, جب